السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 22 پارا. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. اب یہاں پر آپ بات دیکھیے کہ جو نیک عمل کریں گے اس کے لیے اجر بھی دوہرا ہے، یعنی عام مسلمانوں سے، عام مسلمان خواتین سے امہات المومنین کو ان کے نیک کام کرنے پر کیا اجر کی امید دلائی جا رہی ہے؟ دوہرے اجر کی. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ، کیونکہ وہ ایک رول ماڈل تھی، ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، رسول کی بیویاں تھیں، لہٰذا ان سے تقاضا بھی زیادہ تھا، دوہرا تقاضا تھا ان سے، ڈبل ان کے اوپر ذمہ داری تھی، لہٰذا اجر بھی ان کو دوہرا دیا جائے گا. یعنی النبی لستنک احد من النساء ان اتقیتن فلا تخدعن بالقول فیتمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا. نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو. آپ کو یہ بھی بات معلوم ہوگی کہ چونکہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی تھی اور سورہ نور بعد میں تھی، ابھی پردے کے باقاعدہ پردے کا حکم نہیں آیا تھا. ازواج مطہرات کے گھر پر ہر قسم کے لوگ آتے تھے، مومن بھی آتے تھے، منافقین بھی آتے تھے، یہود بھی آتے تھے. اور اس زمانے میں چونکہ گھروں پر پردے نہیں لٹکے ہوتے تھے تو کوئی بھی اندر جھانک لیتا یا آواز دے لیتا، اور یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار تھی. بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ کہہ بھی چکے تھے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اس طرح کا انتظام ہونا چاہیے کہ ہر کوئی آپ کے گھر میں نہ جائے یا آپ کی بیویوں پر نظر نہ پڑے. اور سودا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ جا رہی تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھ لیا اور کہا بھی کہ ہم نے تم کو پہچان لیا سودا. اور آ کر سودا رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے شکایت بھی کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ پردہ کر کے نکلتی تو بہتر ہوتا، کیونکہ ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے. اسی بنا پر اب یہاں پر حکم دیا گیا کہ خواتین، یعنی خصوصاً جو اللہ کے رسول کی بیویاں تھیں، تو دبی زبان سے بات نہ کرو، کیونکہ ہر قسم کے لوگ آتے تھے. اور تمہارے نرمی سے بات کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو سامنے والا شخص ہو، تمہارے دل میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن جو سامنے والا شخص آیا ہے وہ نہیں معلوم کہ کس نیت سے آیا ہے. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے دل میں پہلے سے آلریڈی خرابی ہے تو تمہاری نرمی کی وجہ سے وہ کچھ اور غلط مطلب لے لے، لہٰذا صاف سیدھی بات کرو. اسی لیے خواتین کے لیے جو بات کرنے کا کرائیٹیریا ہے کہ اگر کسی غیر مرد سے وہ بات کریں گی، چاہے وہ کوئی دکاندار ہو یا آٹو رکشہ ہم ٹھہراتے ہیں، یا موقع پڑتا ہی نا، آپ دیکھیں کبھی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ عورت اور مرد کی کسی سے بات ہی نہ ہو. اسلام منع نہیں کرتا ہے بات کرنے سے، ہمیں تعلیم دیتے کہ بات نہیں کرنا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بعض اوقات تو ضرورت پڑتی ہی ہے بات کرنے کی. تو بات کی جائے گی، لیکن بات کیسے کی جائے گی کہ نرمی اور لچک نہ ہو بات میں، اور بہت محتاط انداز میں بات کی جائے، کہ سامنے والا یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ آپ جو ہے کوئی بھی کسی بھی طرح کی بات کر سکتے ہیں، سامنے والا آپ سے کسی بھی طرح کی بات کر سکتا ہے. تو آواز میں نرمی اور لچک نہیں ہونا چاہیے. تو دل کی خرابی کا شخص لالچ میں نہ پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کرو. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکات دو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یاد رکھو اللہ کی آیت اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تبرج کا لفظ آیا ہے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور یہی لفظ آگے ہم پڑھیں گے مسلمان عورتوں کے لیے بھی وہاں پر جو احکامات دیے گئے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو تبرج نہیں دکھانا چاہیے، یہ تبرج نہیں ظاہر کرنا چاہیے. تو تبرج کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ تبرج کے معنی میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں. اور یہاں پر یہاں تو خاص ابھی فی الحال خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہے، لیکن آگے چل کر یہی خطاب نبی کی عورتوں سے، نبی کی بیٹیوں سے اور عام اہل ایمان کی عورتوں سے، سب سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے. تھوڑا سا ہم صرف تبرج کو دیکھ لیتے ہیں کہ تبرج کیا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو احکام ازواج مطہرات کو دیے یا امہات المومنین کو دیے گئے تو وہ احکام دراصل کس کے لیے ہے؟ یا صرف ان کے لیے مخصوص تھے یا آپ کو دے کر، یعنی ازواج مطہرات کو دے کر اور کس کو دیے گئے؟ جی مومنات کو، یعنی تمام مومن عورتوں کو. تو تبرج کے معنی ہے، آپ لوگوں نے نام سنا ہے تبرج، برج دبئی سنا ہے آپ لوگوں نے؟ برج دبئی کیوں اتنا مشہور ہے؟ یا برج خلیفہ اس کا نام ہے، جو بھی ہے بہرحال. تو برج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی ابھری ہوئی چیز، یعنی بالکل ایسی واضح چیز جو ابھر کر سامنے نظر آئے. کیونکہ برج سب سے اونچی عمارت ہے نا، وہ جو برج خلیفہ ہے وہ سب سے اونچی عمارت ہے، تو اس لیے اس کو برج خلیفہ یعنی نام دیا گیا کہ سب سے اونچی عمارت، دنیا میں فی الحال سب سے اونچی عمارت ہے. تو برج کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر ہونا، نمایاں ہونا. تو اس کے جو بتائے گئے ہیں پوائنٹس، ان کو ہم سمجھ لیں تو الحمدللہ ہم تبرج سے دور رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے پردے کو کچھ اور سمجھ لیا ہے. ہم نے پردے کو صرف نام کا پردہ سمجھ لیا، اور ہمارے ابائے، ہمارا چلنے کا انداز، ہماری آواز، یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات سامنے والا خود کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ تو مسلمان خواتین ہے ہی نہیں، یا یہ مسلمان خواتین ہو کر بھی الٹا مسلمانوں کے نام پر ایک دھبا ہے. تو آپ لوگ سمجھ لیجیے کہ تبرج کے معنی ہے اپنی زینت، جسمانی محاسن اور میک اپ. جسمانی محاسن کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ساخت بنائی ہے انسان کی عورتوں کی خصوصیت سے، تو وہ ساری چیزیں، میک اپ، دوسروں کو دکھانے کی کوشش کرنا، یہ ہے تبرج کے معنی. اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، زمانۂ جاہلیت میں، جیسے آپ کو یاد ہوگا سورہ نور میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو کشمیری خواتین جس طرح سے دوپٹہ اوڑھتی ہیں، تو کشمیری خواتین کی طرح اس وقت زمانۂ جاہلیت میں عرب کی خواتین دوپٹہ سر پر ڈال کر، اور سر پر اس طرح سے وہ لوگ لپیٹتے تھے کہ سر پر سے لے کر کانوں کے پیچھے سے وہ پیچھے ڈال دیتے تھے دوپٹہ، تو جو کان کے بندے ہیں وہ بھی نظر آتے تھے، گلے کا جو نیکلس ہے وہ بھی نظر آتا تھا، ہار جو ہوتا تھا، اور سامنے کا حصہ پورا نظر آتا تھا، یعنی دوپٹہ پیچھے ہوتا تھا، سینہ ڈھکا ہوا نہیں ہوتا تھا. تو کہا جا رہا ہے کہ زمانے جاہلیت کسی سجدہ نہ دکھاتی پھرو. تو اپنے جسم کے محاسن کی نمائش، تبرج کا پہلا مطلب ہے اپنے جسم کے محاسن کی نمائش. دوسرا مطلب ہے زیورات کی نمائش اور جھنکار، یعنی کوئی ایسے زیورات پہننا جس کو آپ دکھائیں دوسروں کو، اور اس کی جھنکار. اب اس میں پھر آپ خود سوچ لیں کہ انگوٹھی بھی اس میں آ جاتی ہے، کیونکہ زیورات ہیں، زیورات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تیسرا ہے اس میں پہنے ہوئے کپڑوں کی نمائش، یعنی جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں اس کی نمائش. اب اگر آپ کا ابایا بہت ہی خوبصورت ہے، تو آپ نے کوئی بھی کپڑا یا لباس پہنا ہو، آپ اس کی خوبصورتی کو دکھا رہی ہیں، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ تبرج میں آئے گا. رفتار میں لچک اور ناز و ادا، یعنی اسٹائل سے چلنا، تھوڑا سا چال کو خوبصورت بنانا، یہ بھی تبرج میں آتا ہے. اور پانچویں چیز ہے تیز خوشبو کا استعمال. اب دیکھیں خوشبو سے منع نہیں کیا گیا، ہم سب جانتے ہیں حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ ایسی خوشبو استعمال کرے جس کا رنگ نمایاں ہو اور خوشبو ہلکی ہو، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ ایسی خوشبو استعمال کریں جس کا رنگ نمایاں نہ ہو لیکن خوشبو تیز ہو. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہم سب جانتے ہیں. اسی بنا پر بہت سارے لوگ جو میک اپ کیا جاتا ہے، لپسٹک وغیرہ کی پرمیشن دیتے ہیں کہ لپسٹک لگائی جا سکتی کیونکہ وہ کلرفل ہے، کیونکہ عورتوں کو عورت میں زینت کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن تیز خوشبو وہ استعمال نہیں کریں گی. تو اب یہ پانچ چیزیں آ گئیں، آپ اس کو پلیز، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو لکھ کر رکھ لیجئے، کیونکہ آپ لکھ لیں گے تو آپ خود بھی کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے، اور جب دوسروں کو آپ کو سمجھانا ہوگا تو اس وقت بھی آپ کے پاس الحمدللہ ایک صحیح چیز لکھی ہوئی رہے گی، کہ یہ ساری چیزیں پھر تبرج میں آ جاتی ہیں. اس کو تبرج کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس سے منع کرے؟ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، اور اسلام سے پہلے کی جتنی چیزیں تھیں وہ زمانے جاہلیت کی کہلاتی ہیں نا. اب آپ دیکھیں کہ ہم تو بڑے ماڈرن بننا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم تو دقیانوسی نہ کہلائیں، ہم لیٹسٹ فیشن ہم اپنائیں، ہم پرانے لوگ نہ کہلائیں، نیا فیشن. تو جاہلیت تو پرانا فیشن ہے، اور اسلام اس کے مقابلے میں جدید ہے، لیٹسٹ ہے. اگر ہم کو ویسے کوئی جاہل کہے تو ہم تو گوارا نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ والی چیزیں اپنانے میں زمانے جاہلیت ہی کا طریقہ استعمال کرتے ہیں. کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ بتائیے. آج ہم میں سے اکثریت کا حال کیا ہے، ہم جب عبایا لینے جاتے ہیں تو ہماری خواتین، اچھی خاصی خواتین جو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، وہ ڈھونڈتی کہ کون سا کام بنا ہوا خوبصورت ابایا ان کو چاہیے. تو کہا جا رہا ہے کہ تبرج جاہلیت کی سجدہ جنا دکھاتی پھرو. تو ایک ہے گھر کے اندر کا پردہ اور ایک ہے گھر کے باہر کا پردہ. پلیز آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ 24 گھنٹے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر رہیں. نہیں, الحمدللہ ہم سب جانتے کہ جو صحیح اسلامی نقطۂ نظر ہے اگر ہم اس حساب سے اپنے آپ ہم فالو کرتے ہیں تو ہماری یہ وہ نہیں ہے آپ سے کہ ہم ایسی کوئی بات نہیں کرتے ہیں جس میں انسان کو مشکل ہو جائے کہ وہ واش روم بھی جا رہا ہے تو سر پر دوپٹہ اوڑھا رہے. اسلام کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا, لیکن ایک ادب اور احترام کے لیے آپ خود ہی محسوس کر سکتی ہیں کہ آپ کو کیا چیز بہتر لگتی ہے. اپنے والد کے سامنے آپ کھڑی ہیں, اپنے بھائی کے سامنے آپ کھڑی ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ بغیر دوپٹے کے ہوں؟ تو یہ خود کی شرم و حیا پر چھوڑ دیا گیا کہ آپ کے شرم و حیا کا تقاضا کیا ہے. کیا تقاضا کرتا ہے شرم و حیا کا کہ آپ اپنے والد اور بھائیوں کے سامنے کس طرح سے کھڑی ہوں گی؟ جو آپ کے محرم رشتے دار ہیں آپ ان کے سامنے کس طرح سے رہنا چاہیں گی؟ اور جو غیر محرم ہیں ان کے سامنے کا پردہ کچھ اور ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی لسٹ دی ہے جو ہم آگے پڑھیں گے سورہ احزاب میں, وہ لمبی لسٹ دی ہی تو اس لیے گئی ہے کہ کون تمہارا محرم ہے اور کون نامحرم ہے. تب جب ہم باہر نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ پانچ چیزیں آپ بتائیے, آپ نے ذہن میں رکھنی یا نہیں رکھنی؟ یہ پانچ چیزیں, اپنے جسم کے محاسن کی نمائش, یعنی ایسے ٹائٹ کپڑے نہ ہوں آپ کے, آپ کا ابایا اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ وہ پورا فگر آپ کا بتا رہا ہو. بعض اوقات برقع پہن کر اور زیادہ تکلیف دہ منظر ہوتا ہے, اور زیادہ تکلیف دہ, یقین جانیے. اور زیورات کی نمائش اور جھنکار, یعنی آپ کی چوڑیاں اس طرح سے سب کو نظر آ رہی ہو, یا آپ نے 4-5 انگوٹھیاں پہن لی ہو ہاتھ میں, اور ہاتھ میں مہندی بھی لگائی ہو, یہ بھی زینت میں آ جائے گا. آپ دیکھیں میں گلوز پہننے کی بات نہیں کر رہی ہوں, جس قدر ہو سکے نہیں اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں, لیکن اگر آپ نے اتنے خوبصورت آپ کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں تو اس وقت آپ کو گلوز پہننا پڑے گا, کیونکہ مہندی کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے دوسروں کو, تو اس وقت آپ کو پہننا ہی پڑے گا. ادروائز اگر آپ کا ہاتھ سمپل ہے, سادہ ہے, تو آپ اس کو برقع کی آستین میں بھی چھپا سکتی ہیں, دوپٹے کے اندر کر سکتی ہیں. تو اسپیشل یہ ضروری نہیں کہ آپ گلوز ہی پہنیں, آپ اپنے دوپٹے میں بھی اپنے ہاتھوں کو چھپا سکتی ہیں. لیکن آپ نے مہندی لگائی, آپ نے اتنی خوبصورت انگوٹھیاں پہنی ہیں, ہر ایک کو آپ کے ہاتھوں کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے, تو آپ بتائیے یہ گوارا ہوگا؟ یہ گوارا نہیں ہو سکتا. اسی طرح پہنے ہوئے کپڑوں کی نمائش, اب وہ کوئی بھی کپڑا ہو, آپ نے جو کپڑا پہنا ہو اس کی نمائش ہو رہی, وہ بھی تبرج میں آ جائے گا. پھر رفتار بھی آپ کی صحیح ہونی چاہیے, یعنی مسلمان خواتین کو راستوں سے چلنا چاہیے تو ایسے چلنا چاہیے کہ اس میں نہ ناز و ادا ہو نہ لچک ہو. اور پھر تیز خوشبو کا استعمال, یہ سب اس میں آ جائے گا. تو یہاں تو خاص ازواج مطہرات مخاطب ہیں, لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ تمام اہل ایمان خواتین بھی ہیں. سب سے کہا گیا کہ تمہیں باہر کیسے نکلنا ہے, تمہیں گھر کے اندر کیسے رہنا ہے. تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, جس لڑکی سے اپنے ہی سر کا دوپٹہ نہ سنبھل سکے وہ کیا خاک سنبھالے گی تیرے گھر کی آبرو, یہ اقبال نے کہا تھا. اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ بے پردہ جو آئی نظر چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. اور واقعی میں صحیح بات ہے کہ اگر گھر کے مردوں پر ہی ان کی عقل پر ہی پردہ پڑ جائے تبھی تو وہ اس طرح سے پھر ان کی غیرت باقی نہیں رہی نا, سمجھیں کہ اپنے گھر کی عورتوں کو اس طرح سے وہ نکلنے کی کیسے اجازت دیں گے. اور آج کل ابایا فیشن کے طور پر پہنا جانے لگا ہے, کتنا سٹائلش ہو آپ کا ابایا یہ سب بتایا جاتا ہے کہ جتنے زیادہ آپ اس میں خوبصورت نظر آئیں گے. یعنی آپ خود دیکھیں کہ حجاب کا تو مذاق بنا لیا گیا ہے, ابایا اس طرح سے پہنا جاتا ہے کہ دو طرف سے سائڈ سے وہ کھلا ہوا ہے, سامنے سے کھلا ہوا ہے, یعنی آپ نے کیا پہنا ہے وہ سب نظر آ رہا ہے. آپ بتائیے پرمیشن ہو سکتی ہے اس کی؟ یا کچھ لڑکیاں تو اس طرح سے کرتی ہیں کہ جینس پہن لی, ٹائٹ ٹی شرٹ پہن لی اور صرف سر پر کور کر لیا, یہ درست ہے؟ آپ بتائیے. تو اگر آپ پہنیں, آپ یہ دیکھ رہی ہوں گے جو جاہلیہ کے زمانے کی پکچر بتائی گئی ہے کہ اس میں کس طرح سے بال بھی نظر آ رہے ہیں, چہرہ بھی نظر آ رہا ہے, ہاتھ سب سامنے کا ہر حصہ نظر آ رہا ہے, تو اس کو منع کیا گیا ہے, یہ طریقہ کار نہیں ہوگا. اسی طرح سے کچھ خواتین جو ہے کیمل ہم کی طرح, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بختی اونٹ کی طرح جو ان کا سر اونچا رہے, اس سے بھی منع کیا گیا ہے, کیونکہ یہ جو جوڑا ہوتا ہے پیچھے کا وہ اسپیشل نمایاں ابھر کر سامنے آتا ہے. اور آج کل تو یہ فیشن بن گیا کہ جتنا اونچا آپ کا پیچھے سے جوڑا ہوگا یا دوپٹہ ہوگا, یعنی اسٹائل سے دوپٹہ باندھنے کے لیے پیچھے اونچا جوڑا بنایا جاتا ہے تاکہ وہ دوپٹہ وہاں پر آ کر ٹکے, اس کا کارنر جہاں پر خوبصورتی سے اس پر کچھ بیل بوٹے سجائے گئے ہیں. تو یہ سب اس میں آ جائے گا، تبرج میں آ جائے گا۔ اگر آپ حجاب کرتی ہیں، اگر آپ صحیح پردہ کرتی ہیں، تو یہ آپ کو آنر دیتا ہے، عزت آپ کی بڑھاتا ہے۔ جیسے کہا گیا کہ وتھ حجاب یو آر اے کوئین، یعنی آپ ایک طرح سے جو لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمایا ہے، اور ابھی تو کتنے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ الحمدللہ لوگ سمجھدار بھی ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مسلمان خواتین جن کو اتنا آنر دیا گیا، ہر ایک کی اس پر نظر پڑے، ان کو چھپا کر رکھا گیا آبگینوں کی طرح، جس طرح سے ایک پرل ہوتا ہے، موتی ہوتا ہے، اور اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، اسی طرح سے مسلمان خواتین کو بھی چھپا کر رکھا گیا کہ ہر ایرا غیرہ اس پر نظر نہ ڈالے اور اپنی گندی نظروں سے ان کو خراب نہ کرے۔ تو اس لیے عورت تو چھپائے جانے کی چیز ہے۔ تو ہم اس بات کو سمجھیں، آگے جب آیتیں آئیں گی ان شاء اللہ ہم لوگ وہ پی پی ٹی بھی دیکھ لیں گے جو اب آئے کا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ ایک اور جو بات اس میں آئی تھی کہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ذکر کرو اللہ کی آیت کا جو تمہیں گھر میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ اللہ کی آیت اور حکمت، من آیت اللہ والحکمہ، اور امام شافعی اس کے بارے میں کہتے ہیں حکمت کے بارے میں، اور انہوں نے کئی دلیلوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ حکمت سے مراد دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا آپ کی سنتیں ہیں۔ تو یہاں پر ازواج مطہرات کا کام یہ بتایا جا رہا ہے، اس کے دو معنی اگر ہم دیکھیں تو دو معنی بنتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، قرآن جو نازل ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، تم اس کا ذکر گھر میں کرو یا اس کو یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم ان باتوں کو یاد رکھو، تاکہ تم اس لیے یاد رکھو کہ تم دوسرے اہل ایمان کی عورتوں کو بتا سکو، کیونکہ بعض باتیں آپ دیکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات تو نہیں بتائی احادیث میں، اور خصوصاً طہارت سے ریلیٹڈ جتنے مسائل تھے اللہ کے رسول نے کبھی خطبے میں نہیں بیان کیے، بلکہ یہ تمام باتیں ہم کو ازواج مطہرات سے پتہ چلیں۔ تو اگر ازواج مطہرات یہ ساری باتیں یاد نہ رکھتی جو طہارت سے، طہارت کی فقہ ہے، تو آپ بتائیے ہم کو کیسے پتہ چلتا، آج ہم کتنے پریشان ہوتے، حیض کے مسائل ہیں، نفاس کے مسائل ہیں، جنابت کے مسائل ہیں، کتنی چیزیں خواتین سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کو کیسے پتہ چلتی، یہ ساری باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل ہمارے پاس آج کہاں سے آتا اگر ازواج مطہرات یاد نہ رکھتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تابعی آتے ہیں اور جھجکتے ہیں سوال کرنے کے لیے، اور وہ جنابت کے تعلق سے سوال کرنا چاہتے ہیں اور پوچھنے میں شرماتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتی ہیں کہ شرم نہ کرو، تم مجھ سے پوچھو، میں تمہاری ماں ہوں۔ آپ دیکھیں کیسے صحابیہ کا انداز ہوتا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے مسائل حل کریں، اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ اگر ان چیزوں میں شرم رہ جاتی کہ ہم صرف شرم و حیا کو طہارت کے مسائل تک مخصوص، جس طرح سے آج ہم نے کر لیا ہے ہم مسلمانوں نے، خصوصاً ہم ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں نے، کہ ٹی وی پر چاہے تو بے شرمی کی جتنی چاہے باتیں چیزیں ہم سب دیکھیں، اپنے پورے دادا دادی، ابا امی، بچے سب بیٹھے ہیں، ایون بہویں بھی بیٹھی ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، ساس سسر بیٹھے ہیں، اور بے شرمی والے سارے ڈرامے چل رہے ہوں، سارے ایڈورٹائز آ رہے ہوں، اس کو تو ہم برا نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر جہاں اسلام کی بات آتی ہے اور طہارت کے مسائل بتائے جاتے ہیں، کہ دیکھیں ہائے یہ بے شرمی کی باتیں ہم کیسے کریں، اور اپنے بچوں کو ہم اسلامی تعلیمات صحیح سے نہیں دے پاتے، ان کو ہم طہارت کے مسائل نہیں بتاتے۔ تو اگر صرف شرم ہو یا یہ طہارت کے مسائل میں رہ جاتی تو آج یہ باتیں ہم کو کیسے پتہ چلتی ہیں، آپ بتائیے۔ تو حق بات کہنے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ تو بہرحال کس طرح سے امہات المومنین نے پھر یاد رکھا، ہم سب جانتے ہیں کہ امہات المومنین میں سے بہت ساری صاحب ازواج کو قرآن بھی حفظ تھا۔ قرآن کے مسائل، یعنی قرآن کی آیتوں سے جو مسائل استنباط کیے جاتے ہیں، یعنی ان سے مسائل کا حل جو نکالا جاتا ہے، وہ بھی ماشاء اللہ ان کو آتا تھا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زینب بنت جحش، یہ تمام امہات المومنین، انہوں نے جو باتیں گھر میں سنائی جاتی اس کو یاد رکھا، پھر آگے پہنچایا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے خاص طور سے لکھنا سکھایا تھا تاکہ ان کو لکھنا آ جائے۔ قرآن کا جب مصحف ایک جگہ جمع کیا گیا، کمپائل کیا گیا، تو ان کے گھر میں رکھوایا گیا۔ ام سلمہ ماشاءاللہ فقہ میں بہت ماسٹر تھیں، بہت زیادہ ذہین تھیں ماشاءاللہ۔ ام سلمہ فقہ کی بہت ساری باتیں ان سے مروی ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے مسائل کا حل۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ تابعین کا، محدثین کا ان کے بارے میں خیال تھا کہ بہت بڑی فقیہ تھی ماشاءاللہ، بہت ذہین تھی، اور ان کی جو فقہ ہے بتائی ہوئی اس سے کئی بکس تیار ہو سکتے ہیں فقہ کے۔ 80 علماء کی ماشاءاللہ وہ ٹیچر تھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے آپ اندازہ لگا یہ ان کی ذہانت کا۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارا اصل کام کیا ہے، تم چھوڑ دو دنیا کو، ضروری نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام ہمیں راہبانہ زندگی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، یہاں پر ازواج مطہرات سے کیا کہا گیا کہ اصل فی الحال تمہارے گھر آنے کو کس بات کی ضرورت ہے، کیونکہ تم لوگ رول ماڈلس ہو سب کے لیے، جس طرح سے اللہ کے رسول سب کے لیے رول ماڈلس ہیں، خصوصاً تم خواتین کے لیے رول ماڈلس ہو. لہٰذا تم اپنا درجہ پہچانو، اپنے کام کو پہچانو، اور وہ کام کرو جو تمہارے ذمے لگایا گیا ہے. کہ وذکر نہ مایوتلا فی بیوتی کننا، کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جو تمہارے گھر میں کی جاتی ہیں. تو قرآن ایک تو ہے، اور حکمت سے مراد دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ساری احادیث نہ یاد رکھتی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتائیے ہم تک کیسے پہنچ رہی ہے گھر کی باتیں. کوئی صحابہ کرام راتوں میں گھر میں تو نہیں اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے. یہ جو آپ کے جس طرح سے علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کی تو راتیں بھی دن کی طرح روشن تھیں امت کے لیے، سبحان اللہ، کہ آپ نے امت کی آسانی کے لیے اپنے ہر مسئلے کو لوگوں کو بتانے کی اجازت دی، ورنہ ہم کیسے جان پاتے تھے یہ باتیں ساری، اور اب کیسے اپنے مسائل کا حل نکالتے. تو یہ ازواج مطہرات سے خاص طور سے کہا گیا، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اب یہاں پر اصل بات بتائی گئی ہے کہ ان مومن خواتین کی صفات کیسی ہونی چاہیے. بالیقین جو مرد اور عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ تمام کوالٹیز، یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا کر دے، انشاءاللہ، آمین. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. یہاں پر اس آیت کا پس منظر جو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ڈیسائیڈ کیا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رشتہ زینب بنت جحش کو دیا جائے. زینب بنت جحش ہم جانتے ہیں آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھیں، یعنی پیشر ان کا جو خاندان تھا خاص قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، کہ قبیلہ بھی بہت سپیریئر، آزاد گھرانہ، پھر ماشاءاللہ خوبصورت بھی تھیں، ذہین بھی تھیں، شاعرہ تھیں، ہر طرح کی جو کوالٹیز ہو سکتی ہے ایک خاندانی خاتون میں، وہ ساری چیزیں زینب بنت جحش میں موجود تھیں. اب یہاں پر جب اللہ کے رسول نے زید بن حارثہ کا رشتہ دے کر، یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جو غلامی کا تصور ہے وہ ختم ہو جائے. کہ غلامی کا تصور کس طرح سے تھا کہ ایک غلام اس کو بہت ہی کم درجہ دیا جاتا تھا اس زمانے میں، تو اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ وہ طبقاتی فرق وہ ختم ہو جائے. اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے زید بن حارثہ کا رشتہ زینب بنت جحش کو دیا. اور اس سے پہلے زید بن حارثہ کا نکاح آپ ام ایمن سے کروا چکے تھے. ام ایمن جو کہ آپ کی ایک طرح سے آیا تھی، انا تھی، آپ کی والدہ کی کنیز تھی نا، ہم سب جانتے ہیں. اور ان سے یہ مکہ میں ہی نکاح ہو گیا تھا، اور ان سے زید اسامہ بن زید پیدا ہوئے تھے، اور اسامہ بن زید سے آپ کو بہت محبت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ام ایمن سے آلریڈی پہلے نکاح ہو چکا تھا، اور زید بن حارثہ کم عمر تھے اور ام ایمن کافی عمر کی تھیں. آپ خود سوچے کہ ام ایمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے والدہ کے برابر تھیں، اور زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے. آپ خود ایج کو دھیان میں رکھیے کہ کتنا فرق ہوگا عمر میں. اب جب یہ رشتہ دیے تو پہلے زینب بنت جحش، شاید ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو کہ کیسے یہ رشتہ اللہ کے رسول نے دیا، کہ ایک وہ تو غلام طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور میں آزاد گھرانے سے تعلق ہوں، تو ہو سکتا ہے انہوں نے تھوڑا سا آگے پیچھے سوچا ہو. تو یہاں پر یہ آیت میں بتایا گیا کہ جب اللہ کا رسول فیصلہ کر دے تو کسی مومن کو اختیار نہیں رہتا. تو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد زینب بنت جحش نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، لیکن کچھ ان کا مزاج اور کچھ زید بن حارثہ کا مزاج، دونوں میں اتنی ہم آہنگی پیدا نہ ہو سکی. نکاح تو ہو گیا لیکن اس طرح سے نبھ نہ سکی جس طرح سے نبھنا چاہیے تھا. اب اسی کا یہاں آگے ذکر کیا جا رہا ہے. اور دراصل یہ ساری جو چیزیں ہو رہی تھیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک حکمت کے تحت ہو رہی تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس منہ بولے بیٹے کی رسم کو، متبنہ کی رسم کو ختم کرنا چاہتا تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. اور یہاں پر جو ہے یہ بات نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول دل میں جو بات چھپائے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ زینب سے نکاح کرنا چاہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نہیں، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی خفیہ وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو بتا دیا تھا کہ زید طلاق دے گا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر ان سے تم نکاح کرو گے. اب یہ بات اللہ کے رسول کو تھوڑی سی عجیب سی لگ رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دل میں چھپا رہے تھے، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو دفعہ آئے بھی تھے آپ کے پاس کہ اللہ کے رسول ہماری بن نہیں پا رہی ہے اور میں طلاق دینا چاہتا ہوں زینب کو، اور اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ نہیں، جا کر نباہ کرو، طلاق نہ دو. تو یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کیونکہ منافقین یہ الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ کی پہلے سے نظر تھی زینب بن جحش پر، آپ کی بہو پر، اور آپ نکاح کرنا چاہتے تھے. یہ الٹا الزام ہے اللہ کے رسول پر. آپ دیکھیں اگر اللہ کے رسول کی خواہش تھی پہلے سے نکاح کرنے کی تو آپ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کی بجائے خود ہی نکاح کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ چار سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ جو بات دل میں چھپائے تھے یہاں سے غلط مطلب مت لیجیے گا. آپ جو بات دل میں چھپائے تھے وہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا چکا تھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلاق دیں گے، تو وہ بات آپ چھپائے ہوئے تھے دل میں. اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر بھی آپ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اور جا کر نباہ کرو، جبکہ وہ طلاق دینا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. اور آپ واقعی میں بتائیں کہ اللہ کے رسول کا جو ڈرنا تھا وہ نیچرل تھا یا نہیں تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نکاح کے بعد جو مدینہ والوں نے، یعنی منافقین نے اور یہود نے جو آپ کے اوپر الزامات کا طوفان اٹھایا وہ ہم جانتے ہیں سارے کے سارے لوگ. تو اسی لیے آپ نیچرلی یہ بات تھی کہ آپ اسی لیے ڈر رہے تھے کہ لوگوں کے باتوں سے، کہ لوگ کیا باتیں کریں گے کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا. کیونکہ اس وقت منہ بولا بیٹا بالکل سگا بیٹا مانا جاتا تھا، یعنی کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ منہ بولے بیٹے کو کوئی دوسرا بیٹا سمجھے، بلکہ بالکل سگا بیٹا سمجھتے تھے. اور پھر کہیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا، یہ سوچ کر اللہ کے رسول دل میں ڈر رہے تھے. فلما قضى زيد منها وتر زوجناك هلك لا يكون على المؤمنين حرج على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضى منهن وترا وكان امر الله مفعولا. اب یہ وہ والی آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ آپ کا نکاح خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. واحد صحابی ہیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے، اور یہیں پر وہ ذکر ہے فلما قضى زید. تو یہ زید آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن میں رکھ دیا، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو درجہ دے دے. پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا. نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو. یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا ایک حکم قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، سبحان اللہ. اسی بنا پر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زینب بنت جحش ہیں، وہ اپنی اہمیت جتاتی تھی دوسری تمام ازواج پر کہ تم سب کے نکاح تو یہاں زمین پر ہوئے اور میرا نکاح دراصل اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے. تو جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طلاق دے چکے اور عدت کا پیریڈ گزر چکا تب اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا، اور اللہ کے رسول نے رشتہ دیا تھا زینب بنت جحش کو انہیں طلاق ہونے کے بعد. اور زینب بنت جحش نے کہا تھا کہ میں مشورہ کر کے، اللہ سے مشورہ کر کے بتاؤں گی. وہ کہتی کہ میں آٹا گوندھ ہی رہی تھی تب یہ خبر مجھ پر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی نکاح کر دیا آسمانوں پر، یعنی اب کسی مشورے کی ضرورت ہی نہیں رہی، سبحان اللہ. کیسی باتیں ہوں، وحی کا نزول ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور اس طرح سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ کیوں وہ وقت خاص وقت تھا اللہ کے رسول کے وقت کا. اللہ کے رسول درمیان میں موجود تھے، آسمان سے آیتیں نازل ہو رہی تھیں، ایسے ایسے فیصلے ہوتے تھے، کیسا وہ دور ہوگا. لیکن ہم بعض اوقات ایسا سوچتے ہیں کہ کاش ہم اس وقت ہوتے. لیکن دیکھیں جو بھی وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ مناسب وقت ہمارے لیے رکھتا ہے. ہمارے لیے یہی دور اچھا ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اس زمانے میں منافقین بھی تھے، یہود بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، اور اس وقت خود سے قبول کرنا تھا اسلام. ہم نہیں جانتے کہ ہم اس وقت پھر اگر ہوتے تو کس کیٹیگری میں ہمارا شمار ہوتا، اس وقت کا ایمان کا تقاضا کیا تھا. اگر اس وقت ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا تو ابھی قرآن میں ہماری باتیں ہو رہی ہوتی تھیں. تو لہٰذا اللہ کا شکر ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو رکھا، لیکن بس کرنا کیا ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہے. جو ہمیں افسوس ہوتا ہے نا کہ اچھا ہم نے اللہ کے رسول کا وہ وقت نہیں دیکھا، وہ دور نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو ملوا دے گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ المرء مع من احبا، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. تو اگر ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس دن ضرور اللہ کے رسول سے ملوا دے گا. کیونکہ ہر مسلمان کی اور جو سچا مومن ہے اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے نبی کو دیکھے. لوگو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ والی جو آیت ہے خاتم النبیین کی, ہم سب جانتے ہیں خاتمہ کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دینا. تو آپ کے اوپر اب نبوت کی مہر لگ گئی, یعنی اب جو ہے نبوت آپ کے بعد کسی کو نہیں ملنے والی. آپ آخری نبی تھے, آپ خاتم النبیین ہیں, اب وہ چیپٹر ہی کلوز ہو گیا نبوت کا. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا. آپ کا یہ کام, آپ کا یہ مشن امت مسلمہ کو انجام دینا ہے. اب اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے, اور اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں بتایا بھی تھا کہ کئی جھوٹے نبی پیدا ہوں گے جو دعویٰ کریں گے لیکن وہ سب کے سب کذاب ہوں گے. خود آپ کی زندگی میں اسود انسی, مسلمہ کذاب, ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا. اور بعد کے آنے والے بھی بہت سارے لوگ کرتے رہے یہ دعویٰ. کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو نبی تو نہیں کہا لیکن کہا کہ ہم پر کچھ نزول ہوتا ہے, ہم پر کچھ اوپر سے آتا ہے یا الہام ہوتا ہے ہم پر وحی کی طرح, نعوذ باللہ. تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. کوئی یعنی اب کسی پر وحی نہیں آ سکتی, نبوت ختم ہو گئی. جو یہ کہتا ہے کہ اس پر وحی آتی ہے وہ جھوٹا ہے. جی, جو احمدی فرقہ ہے وہ لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سب غلط بات ہے. ان کو تو اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا, کیونکہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی اور نبی ہے یا میں نبی ہوں, اور جو اس کو مانتے ہیں, تو وہ لوگ بھی دراصل پھر وہ اسلام ہی سے خارج ہو گئے. کیونکہ یہ بات پر اسلام یعنی ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو. وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے, اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہیں, جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا, اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے. یہاں پر ذکر کی بات کی گئی کہ صبح شام اس کا ذکر کیا جائے, تو یہاں پر اس سے مراد نمازیں بھی ہو سکتی ہیں اور اس سے مراد صبح شام کے اذکار بھی ہو سکتے ہیں. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ایک کلمہ جو ہم لا الہ الا اللہ ہے, اگر ہم اس کو لگاتے ہیں نہیں ایک بطور ایک طرح سے درخت کے طور پر, تو یہ کئی گنا بڑھ کر ہم کو پھل دے گا آخرت میں. کہ آج ہم اگر ایک دفعہ کہتے ہیں تو اس کا اجر ہم کو ہو سکتا ہے 100 دفعہ ملے. اسی طرح سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ سارے جتنے بھی اذکار ہم کو سکھائے گئے ہیں, وہ سارے اذکار کا ہم سب جانتے ہیں کہ اجر بے انتہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمیں کثرت سے یاد کرنا چاہیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر, اللہ کی اجازت سے, اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر, اور روشن چراغ بنا کر. سبحان اللہ. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں, ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے, کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی, اور بھروسہ کرو اللہ پر, اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو, لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں, اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں, اور تمہاری وہ چچا زاد, پھوپی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے, اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کیا ہو, اگر نبی اس سے نکاح میں لینا چاہے. یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے, دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنی کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے, اور اللہ غفور الرحیم ہے. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو, جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو, اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی, اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے, اور اللہ علیم و حلیم ہے. یعنی جب ازواج مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا, تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ازواج مطہرات کے لیے آسانی فراہم کر دی. اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی یہاں پر اب اللہ کے رسول کو اختیار نہیں رہا تھا، جب ازواج مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول کو چنا، اب اللہ کے رسول کو اختیار نہیں تھا کہ ان کو طلاق دیں، اب وہ آپ ہی کی بیویاں ہیں ازواج مطہرات۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اتنا بڑا آنر بھی دیا نا، کہ اب اللہ کے رسول کو اختیار نہیں تھا کہ ان کو اپنے سے جدا کریں، اور یہ خاص اللہ کے رسول کے لیے اجازت تھی کہ آپ چار سے زیادہ نکاح کر سکتے تھے، یہ چار سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے تھے۔ اور ہم سب جانتے کہ آپ کے نکاح کی جو حکمتیں تھیں، مختلف قبائل کے مختلف خاندان کی خواتین تھیں جن سے نکاح کرنے کی وجہ سے اسلام کے لیے اور بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو گئیں، کیونکہ جب جن جن لوگوں سے آپ کا رشتہ جڑا تو وہ آپ کے خاندان والے بن گئے، یعنی آپ کی رشتہ داریاں سے ہو گئیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی مخالفت کیسے کر سکتے تھے۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول کو اسپیشل اجازت دی گئی تھی، 11 آپ کی بیویاں تھیں اور صرف 2 لونڈیاں تھیں آپ کی، ریحانہ اور ماریہ قبطیہ، یہ 2 کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اجازت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے کتنی بھی کر لی تھی، اس میں بھی اللہ کے رسول نے بہت حکمت سے کام لیا کہ وہیں پر آپ نے، جیسے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی ہم سب جانتے ہیں، اسی طرح سے رملہ بنت سفیان ہے، ام حبیبہ، ان سے نکاح کرنے کے بعد ابو سفیان اس طرح سے آپ کی مخالفت میں نہیں آئے جس طرح سے پہلے آتے تھے۔ تو یہ سب حکمتیں تھیں آپ کے نکاح کی، اس پر یعنی الحمدللہ اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں، اللہ نے کبھی موقع دیا تو ہم اس پر ذکر کریں گے کبھی اللہ نے چاہا تو، کہ اس میں اللہ کے رسول نے جو نکاح کیے، ہر نکاح کی اپنی ایک حکمت تھی، اللہ کے رسول نے خود اپنی خواہشات سے نکاح نہیں کیے بلکہ حکمت عملی کے تحت نکاح کیے۔ ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے بعد بھی، یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک بھی آپ نے کسی سے نکاح نہیں کیا، اور یہ سارے جو نکاح ملتے ہیں آپ کی عمر کے آخری دور میں ملتے ہیں، اور یہ سب حکمت پر مبنی تھے نکاح۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو، تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، اور یہ تمہارے دلوں اور ان کی دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ اب یہاں پر یہ وہ حکم ہے جس میں خاص طور سے حکم دے دیا گیا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں اس طرح سے کوئی بلا اجازت نہیں جا سکتا، اور پھر تمام مومنوں کے لیے بھی یہی اصول ہے۔ اسی طرح سے پھر گھروں پر پردہ لٹکا دیا گیا، اور پردے کے پیچھے سے بات کرنے کے لیے کہا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر چہرہ ہی ہوتا دکھانا تو پھر پردے کی کیا ضرورت تھی، اسی لیے پردہ لٹکایا گیا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور ایک طرح سے معاشرے میں صحیح اصول پر معاشرت قائم رہے تاکہ بے راہ روی نہ پھیلے۔ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ ہم سب جانتے ہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجتے ہیں تو 10 رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور اس پر بہت ساری احادیث بھی ہیں، خصوصاً جمعہ کے دن بھی خاص طور سے کہا گیا ہے کہ مغرب تک کے جو گھڑی ہوتی ہے اس میں دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ اور یہاں پر اللہ اور اس کے ملائکہ، تو اس کے بارے میں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنے ملائکہ میں فرماتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنى ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب یہ ہے وہ حکم جس میں تمام امت کی خواتین سے خطاب کیا گیا ہے، اور یہاں پر بھی پہلے خطاب آپ دیکھیں نبی کی بیویوں سے ہے، پھر بیٹیوں سے ہے، اور پھر تمام اہل ایمان کی عورتوں سے۔ وہ بناتی کا وہ نسا المومنین یدنین علیہن، اور ادنا یدنی، آپ کو یاد ہوگا سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں وجن الجنتین دان کا لفظ پڑھتے ہیں، اور وہ باغوں کی ڈالیاں کیا ہوں گی، جھکی پڑ رہی ہوں گی، وہاں پر یہی مطلب ہم پڑھتے ہیں نا۔ تو ادنا یدنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جھکنا، لٹکانا، ڈالنا۔ اور پھر جب خاص طور سے یدنین علیہنہ، یدنینہ کے ساتھ اللہ آیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ جب آتا ہے یا ان لگتا ہے یا الہ آتا ہے تو اس کا یعنی کچھ معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اس کے معنی جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرنے کی تو ان کی ہمت نہیں ہے، لیکن اس کے معنی میں تحریف کر دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یدنین کا مطلب ہوتا ہے ریپ کرنا، لپیٹ لینا۔ اب دیکھیں لپیٹنا میں اور لٹکانے میں فرق ہے نہیں ہے، ہے فرق؟ کوئی چیز کو اوڑھنا، لپیٹ لینا یا لٹکانا، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہی عربی زبان کو اگر آپ اس کے ہر طرح سے دیکھیں، جو لفظ ان معنوں میں کن معنوں میں وہ استعمال ہوتا تھا، اور یہی لفظ دوسری جگہ جو سورہ رحمان میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر دان کا لفظ آیا ہے کہ وہ اس کی ڈالیاں جو ہیں جھکی پڑ رہی ہوں گی، تو جھکنا یا جھکی پڑنا، لٹکنا، لٹکتی ہوں گی اس کی ڈالیاں۔ تو یہی لٹکانا، یدنین علیہن، لٹکا لیا کریں، ڈال لیا کریں۔ اور کہاں سے کوئی بھی چیز جب لٹکائی جاتی ہے تو کہاں سے لٹکائی جاتی ہے، نیچے سے یا اوپر سے لٹکائی جاتی ہے، آپ بتائیے؟ سر پر سے نا، اوپر سے لٹکائی جائے گی، کیونکہ لٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے کوئی چیز کو نیچے لٹکانا۔ تو یدنین علیہن من جلابی بھی، کہ اپنی چادروں میں سے کچھ، من ہے کہ اپنی چادروں میں سے کچھ حصہ، یعنی پوری جو چادر ہوگی اس کا کچھ حصہ کہاں ڈالنا پڑے گا، سر پر ڈالنا پڑے گا، اور وہ چادر لٹکی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور آپ پرانے زمانے کے ابائے کو دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی آپ دیکھیں اس زمانے میں تھوڑی اتنا رواج تھا، اور نہ ہی اتنی مشینیں تھیں سلائی کی جیسا کہ آج ہمارے دور میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی سینا سلانا ہوتا ہوگا ہاتھ سے سینا سلانا ہوتا ہوگا، تو چادروں کا استعمال کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اور یہ جو ایکچولی ابایا ہے، خاص ابایا اسلامی ٹرم نہیں ہے، یہ چادر ہی کا لفظ، جلابیب کا لفظ ملتا ہے ہم کو۔ اب وہ ابایا کسی بھی صورت کا ہو سکتا ہے، وہ چادر کوئی بھی شیپ کی ہو سکتی ہے، لیکن بس اس کا مقصد کیا ہو چادر کا، کہ اس سے عورت کا چہرہ اور جسم پوری طرح سے کور ہو جائے، ڈھک جائے۔ اور اس زمانے میں خواتین اس طرح سے کرتی تھیں کہ اپنی چادروں کو اس طرح سے اپنے اوپر سے لٹکاتی تھیں اور لپیٹ لیتی تھیں، اور ایک آنکھ کا حصہ کھلا رہتا تھا تاکہ وہ لوگ دیکھ سکیں۔ ایون کہا جاتا ہے کہ جو تابعین تھے، جو عبداللہ بن عباس کے اسٹوڈنٹس تھے، شاگرد تھے، ان لوگوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو خود وہ دوپٹہ اور چادر اوڑھ کر بھی بتائی کہ خواتین کس طرح سے نکلتی تھیں۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے، اب بتائیے؟ آپ نے دلہن کا گھونگھٹ دیکھا ہے، دلہن کا گھونگھٹ کس طرح سے لٹکایا جاتا ہے؟ ویسے اب آج کل نہیں ہے گھونگھٹ، ہوتا ہے گھونگھٹ آج کل؟ نہیں ہوتا نا آج گھونگھٹ، تو بہرحال لیکن پہلے زمانے میں جو دلہن کا گھونگھٹ ہوتا تھا تو وہ گھونگھٹ کو کیا کیا جاتا تھا، لٹکایا جاتا تھا، جس سے پوری طرح سے چہرہ کلیئر نظر نہیں آتا تھا، ہلکا سی کچھ جھلک نظر آتی تھی، کچھ ناک یا آنکھ دکھ گئی تو دکھ گئی۔ تو اسی کو یعنی گھونگھٹ آپ سمجھ لیں، بس سب سے بیسٹ اگر لفظ ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ گھونگھٹ ہے۔ تو گھونگھٹ کو لٹکایا جاتا نا، تو وہی گھونگھٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ گھونگھٹ لے لیا کریں، لٹکا لیا کریں۔ کیوں؟ ذالک ادنا ان یعرفنا، تاکہ اس سے زیادہ قریب ہے یہ بات، یہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں، کیونکہ اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ واش رومز باہر تھے اس زمانے میں، گھروں میں نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب رات کے وقت اگر کوئی خواتین گھروں سے جاتی رفع حاجت کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ منافقین یا یہود ان پر فقرے کستے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، باسپورس کی جاتی کہ تم نے فقرے کیوں کسے عورتوں پر، کیوں ان کو ستایا، تو کہتے تھے کہ ہم سمجھے تھے کہ لونڈیاں ہیں، کنیزیں ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ لونڈیوں اور کنیزوں میں اور مسلمان عزت دار خواتین میں فرق ہو جائے، کہ ان کو کوئی ستائے نہ پھر۔ اس لیے مسلمان عورت کی پہچان رکھ دی گئی ہے کہ ایک خاندانی عزت دار شریف عورت کی پہچان ہے کہ وہ پردہ کر کے نکلے گی، اور جو خاندانی نہیں ہے وہ بغیر پردے کے نکلیں گے۔ اب اگر یہ لفظ ہم کہیں ہمیں لگے گا تو بہت برا، کیونکہ جو لوگ پھر پردہ نہیں کرتے وہ کہیں گے اچھا کہ ہم خاندانی نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر یقین جانیے اگر آپ پوری عربی ہسٹری پڑھ لیجیے، اس زمانے کی اسلامک ہسٹری پڑھ لیجیے، ایکچولی یہ خاص طور سے اسی لیے بھی کیا گیا کہ جب منافقین اس طرح سے ستاتے مسلمان عورتوں پر فقرے کستے، اور جب ان سے باس پرس کی جاتی تو کہتے کہ ہم تو ان کو لونڈیاں سمجھے تھے اس لیے ہم نے, کیونکہ ہم کو اندھیرے میں دکھائی تھوڑی دے رہا تھا کہ کون ہے کیا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ تاکہ پہچان لی جائیں, ادنا ان یعرفنا, کہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. اس لیے ڈفرینشیٹ ہو جائے کہ خاندانی عورت یہ ہے. تو یدنین کا مطلب پھر کیا ہوا, اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں. اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا. یہ جو ہے ہر ایک کی جو تفسیر ہے, زمخشری کی جو تفسیر ہے یا جتنے بھی ہم کو تابعین کرام ملتے ہیں, ابو بکر جساس یہ آیت کا مطلب یہی لیتے تھے کہ عورت کو اپنا چہرہ اجنبی لوگوں سے چھپانے کا حکم ہے گھر سے نکلتے وقت. ایک نہیں ہم کو کئی لوگ ملتے, امام راضی ہے, تقریباً جتنے بھی مفسرین کرام ہیں تقریباً سب کی اس میں یہ رائے ہے کہ اس سے مراد چہرہ ہے. جی, تو یہ پہچان لیے جانے کے لیے کہ یہ خاندانی عورتیں ہیں تاکہ ستائی نہ جائیں اور پہچان لی جائیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں کہا گیا کہ عورت اپنی زینت کو چھپائے, کیا اس کی حکمت عملی ہے. ہم تھوڑا سا پریزنٹیشن دیکھ لیتے ہیں کہ حیا جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو کیا بنا دیتی ہے, خوبصورت بنا دیتی ہے. تو پردے کا تعلق بھی دراصل کس سے ہے, حیا سے ہے. اب یہ حجاب کیا ہوگا کہ ہم اس کو کیسے سمجھیں, صرف چہرہ کھلا رہے گا یا پھر پورے حصے کور ہوں گے, یا کن کے سامنے چہرہ کور کیا جائے گا اور کن کے سامنے چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے گھر میں کسی کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے بیٹوں کے لیے, جب اللہ تعالیٰ موقع دے ہم لڑکی دیکھنے جاتے ہیں, تو لڑکی جب دیکھی جاتی ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے, ہم چہرہ نہیں دیکھتے اس کا, صرف جسم کے حصے دیکھتے ہیں کہ اچھا تمہارے ہاتھ بتا دو, تمہاری پیٹھ بتا دو. کبھی ایسا ہوا ہے نہیں نا, ہم بلکہ کیا دیکھتے ہیں, چہرہ دیکھتے ہیں. اور انسان کے جسم پر سب سے زیادہ جو اٹریکٹیو جو چیز ہے, جو پرکشش چیز جو ہوتی ہے, جس پہ نظر ڈالی جاتی ہے, وہ کیا ہوتا ہے, چہرہ ہی ہوتا ہے. تو پھر چہرہ یعنی مین تو پھر جو اٹریکشن ہے وہ چہرہ ہی ہوا نا انسان کے جسم پر. تو یہ اس قسم کے حجاب, یعنی آپ نے اسکارف پہن لیا اوپر سے اور نیچے سے آپ نے ایسے کپڑے پہنے کہ جس کی وجہ سے آپ کے پیروں کے حصے نمایاں نظر آ رہے ہیں, وہ بھی درست نہیں ہے. یا پھر آپ نے فل کور کیا ہوا ہے اور چہرہ کھلا رکھا ہے, وہ بھی درست نہیں ہے. یا آپ نے اس طرح کے کپڑے پہنے کہ صرف حجاب کیا اور نیچے سے سب آپ کا لباس نظر آ رہا ہے, وہ بھی درست نہیں ہے. تو حجاب پھر کیا ہے کہ پوری طرح سے اپنے جسم کو اس طرح سے چھپا لینا کہ آپ کا شیپ یعنی باڈی کا شیپ نظر نہ آئے, آپ کا سینہ کور ہو, فل پیروں تک آپ کا ابایا ہو اور پھر چہرہ بھی کور ہو, یہ اصل چیز ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے لوگوں نے آج کل بنا لیا نا سسٹم کہ اتنے اسٹائلش کپڑے لباس پہنے ہوتے ہیں ٹائٹ اور پھر صرف سر کور کر لیتے ہیں. تو یہ تو اور اسلام کا مذاق اڑانا ہوا. اصل حجاب تو پھر یہ ہے کہ اس طرح سے کور کیا جائے کہ صرف آنکھیں, اس زمانے میں جب محدثین نے جب کور کر کے دکھایا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ کیسے اس زمانے میں خواتین حجاب کیا کرتی تھیں, تو انہوں نے اس طرح سے کور کر کے دکھایا تھا کہ پورا سب چیز کور ہوتی تھی, صرف آنکھ دکھائی دیتی تھی. یہ آپ دیکھیں صحیح حجاب یہ ہے, کچھ چیز نظر آ رہی ہے آپ بتائیے. پھر جو غلط طریقہ حجاب کا وہ کیا ہے, وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیونکہ اگر ہم جب تک کہ بری چیز کو سمجھیں گے نہیں ہم اس سے بچ نہیں سکتے, کہ آدھے بال دکھائی دینا اس طرح سے آپ نے کور کیا کہ آپ کے بال دکھائی دے رہے ہیں, یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو بالوں کو بھی پوری طرح سے آپ نے کور کرنا چاہیے, یا اس طرح سے اتنا ٹائٹ آپ نے لباس پہنا ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے. بلکہ یہ تو سب اس ابھی ہم نے جو پڑھا نا اس میں تبرج میں, تبرج میں کیا تھا کہ جسم کی نمائش بھی, یا سامنے سے ابایا بالکل کھلا ہوتا ہے اور اس طرح سے چلتے ہیں کہ وہ بار بار ہٹتا رہتا ہے اور آپ کا اندر کا پورا لباس ہر چیز نظر آتی ہے, وہ بھی درست نہیں ہے. پھر آپ کی آنکھوں کا میک اپ کر سکتے ہیں کیونکہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, نہیں. اگر آپ آنکھوں کا میک اپ کر کے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو آنکھیں بھی چھپانی ہوگی, یہ بھی درست نہیں ہے. کچھ لوگ صرف دوپٹے سے باندھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے پوری آدھی پیشانی دکھائی دیتی ہے اور بہت زیادہ چہرہ دکھائی دیتا ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آج کل جو بڑی آستین کا فیشن نکلا تھا, کیونکہ ہر کوئی فل آستین نہیں پہنتا ہے گھر کے اندر لباس میں بھی, اب اگر فل آستین بھی نہ ہو آپ کے لباس کی اور آپ کے ابائے کی آستین اتنی ڈھیلی ہو, اب آپ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پورا ہاتھ دکھ جاتا ہے, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اسی طرح سے جسم کے حصے نمایاں ہونا یعنی ٹائٹ لباس پہننا, وہ بھی مناسب نہیں ہے. پھر کیمل ہم کے بارے میں آپ لوگ سبھی حدیث جانتے ہوں گے نا, کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ جو بختی اونٹ کی طرح جن کا سر نمایاں ہوتا ہے, ابھرا ہوا ہوتا ہے, ان کے لیے کیا بتایا تھا اللہ کے رسول نے, کہ کیا ان کا انجام ہوگا، لعنت کی ہے ان کے اوپر اور وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی. بالکل ٹائٹ، یعنی آج کل ابائے کی آستین بھی اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے جسم پر سلوا دیا گیا ہو، اور پھر اوپر سے کیمل ہمپ، یعنی وہ جوڑا پیچھے سے بنا ہوتا ہے. تو اگر ہم کو باہر جانا ہے، اگر آپ کو بہت ہی جوڑا ڈالنے کی خواہش ہے، پیچھے سے آپ کو لگانا ہے اس طرح سے، تو آپ گھر میں کر لیں. لیکن جب باہر نکلیں تو اپنے بالوں کو بالکل پیچھے سے پلین کر لیں آپ، تاکہ آپ کا ذرا سا بھی، آپ دیکھیں نا کتنا ڈر لگتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارا سر ابھرا ہوا ہے تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے. آپ بتائیے اتنا بڑا نقصان، لعنت کی گئی ایسی عورتوں پر. کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ دوپٹے چھوٹے ہوتے ہیں، پیچھے سے پورے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. یا سامنے سے ابائے کے بٹن کھلے ہیں اور اندر کے آدھے کپڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ٹائٹ کپڑے پہنے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے. یا کچھ لوگوں کے دوپٹے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ابایا پہنا ہے اور دوپٹہ بالکل گلے میں ہے اور نیچے سے گردن نظر آ رہی ہے، یہ تو اور الٹا انہیں دعوت دینا ہوا گناہ کی طرف لوگوں کو. تو یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اب ہم کیا کریں، کہ ہمارے لباس یا ہمارے ابائے ایسے ہونے چاہیے؟ پھر نہیں ہونے چاہیے، ہمارے بھی اور ہماری اپنی بیٹیوں کے بھی. یعنی ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی ہماری چیزیں نہ ہوں جس کی وجہ سے الٹا زمانے جاہلیت کا ہم لوگ ایک طرح سے پرچار کرنے والے ہوں. بعض لوگوں کا تبصرہ ہوتا ہے نا کہ دوسروں پر تبصرہ کرتے کہ دیکھو فلاں میری طرف دیکھ رہا ہے، اس کو تو جہنم میں اس کی آنکھیں جلائی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو دوسروں کے بارے میں کہتے کہ اچھا فلاں یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اب آپ خود دیکھتے جائیے اور پڑھتے جائیے. استغفر اللہ بھی کہا جا رہا ہے اس کے اوپر کہ استغفر اللہ، یعنی کوئی دیکھ رہا ہے تو استغفر اللہ. یعنی پھر اب آپ نے دعوت کس نے دی دیکھنے کی، آپ بتائیے. تو گناہ گار کون ہوا اصل میں، دیکھنے والا یا دکھانے والے؟ کون گناہ گار ہوئے؟ خود گناہ گار ہوئے نا. تو آپ اس طرح، جیسے بھی آپ کو یاد ہوگا اس دن سورہ نور میں آپ لوگوں سے بات کی تھی نا کہ دہلی میں جب بہت سارے کیس اس طرح سے جب داخل کیے گئے کیس، تو وہاں کے انسپیکٹر نے کہا یہ کہ آپ عورتیں میک اپ کر کے باہر نہ نکلیں، آپ ٹائٹ ٹی شرٹ نہ پہنے، شارٹ ٹی شرٹ نہ پہنے، ٹائٹ پینٹ نہ پہنے. اگر آپ اس طرح سے لباس پہن کر نکلیں گی تو سامنے والا تو آپ کو تکلیف دے گئی، ستائے گئی آپ کو، کیونکہ آپ خود اس کا مطلب ہے کہ آپ دکھانا چاہتی ہیں. یعنی وہ دیکھتے نہیں کہ میں حجاب کی ہوں. تو ایسا حجاب نہیں چاہیے اسلام میں. تو یہ سارے حجاب، یہ کوئی بھی صحیح طریقہ نہیں، اسلامی طریقہ نہیں ہے. تو لہٰذا پہلے آپ حجاب میں کیا چیک کریں، سب سے پہلے اپنی نیت کہ کس لیے آپ حجاب کر رہے ہیں. اللہ کی خاطر کریں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایہ النبی قل لازواجک و بناتک، اور ہم کس میں آ رہے ہیں، و نساء المومنین. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے بھی مخاطب ہے یا نہیں، آپ بتائیے. ہم کن میں شمار ہوتے ہیں؟ نساء المومنین میں شمار ہوتے ہیں نا، مومن عورتوں میں. ٹھیک ہے، تو اپنی نیت کو درست کریں کہ ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. اپنے بالوں کو چیک کریں کہ بال تو نہیں دکھائی دے رہے ہیں، نیک، جو بھی چیزیں ہماری سامنے نظر آتی ہیں جو عورتوں کی خصوصیات میں سے ہوتی ہیں، تو وہ کوئی بھی چیز ہماری ایسی نظر نہیں آنی چاہیے اور نہ ہی ٹائٹ ہونا چاہیے. اور پرفیوم بھی پھر ہم ایسے تیز خوشبو والا استعمال نہ کریں جس کی خوشبو بہت زیادہ تیز ہو کہ جو لوگوں کو متوجہ کر دے. علماء کرام اس کے بارے میں کہتے کہ جو خاتون اس طرح سے خوشبو لگا کے نکلے، ان کو چاہیے کہ پھر واپس آ کر گھر میں غسل جنابت کرے. اتنا زیادہ سختی سے منع کیا گیا اس کو کرنے سے. پھر جیسے مثال دی گئی نا کہ لولی پاپ، اگر وہ کھلا ہے بغیر کور کیا ہوا، تو اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں، مکھیاں بھن بھناتی ہیں نا، مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور جو کور ہوتا ہے وہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو عورت کا بھی یہ معاملہ ہے کہ جب اپنے آپ کو اس طرح سے کھلا کر کے نکلتی ہے تو اسی طرح سے ہر ایک کی نظریں پڑتی ہیں اس کے اوپر، یا اس کا نقصان ہوتا ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو کور کر کے نکلے گی تو وہ محفوظ رہے گی، لوگوں کی بری نظروں سے محفوظ رہے گی. اور جب عورت تنہا گھر سے نکلتی ہے، ہم سب جانتے ہیں نا، تو شیطان اس کے پیچھے ہوتا ہے. پھر آنکھ، ہم سب جانتے ہیں کہ آنکھ بھی ابلیس کے تیروں میں کا ایک تیر ہے. میں جو بھی لباس پہنتی ہوں یا ابایا پہنتی ہوں، تو میں کسے امپریس کرنے کے لیے پہنتی ہوں؟ کوئی دوسروں کو دکھانے کے لیے، کسی انسان کو، یا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ مجھے کس لباس میں دیکھنا پسند کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو کون سا لباس پسند ہے جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب قرار پاؤں؟ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں. یعنی یہ شادی کی دلہنیں بھی ہوتی ہیں، تو کچھ لوگ اس طرح سے حجاب کرتے ہیں کہ باقاعدہ ہر چیز ان کی کور ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں اسکول کی بچیاں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سب کچھ سیکھ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی پوری طرح سے حجاب میں ہیں. تو آپ جو ہے حجاب کی آڑ لے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، حجاب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. بہت ساری خواتین کا ہم کو ذکر ملتا ہے، کوئی پائلٹ ہیں، کوئی وہاں کی سینیٹر ہیں، یا پھر گورنر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہر کام حجاب میں رہ کر کرتی ہیں. ایون صفائی کرنے والی خواتین، یا ہاسپٹلس میں رہنے والے لوگ، یا ڈاکٹرز، یہاں پر سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹلس میں سعودی خواتین جو ڈاکٹرز ہیں وہ پورے ان کے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں پورا نوز پیس لگائے رکھتی ہیں ماشاءاللہ، اور سب کام برابر کرتی ہیں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے برابر سب کام، سب ہو رہا ہے. تو ایک ہے شیطان کی راہ، ایک ہے جہنم کی طرف چلی جاتی ہے، اور ایک ہے جنت کی راہ. اب ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کون سی راہ پسند کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ جہنم کی طرف جانے والوں کا لباس پھر کیسا ہوتا ہے، اور جنت کی طرف جانے والوں کا لباس یا عبایا کیسا ہوتا ہے. تو ہماری جو رول ماڈلز ہیں وہ صحابیات ہیں، امہات المومنین ہیں، عائشہ، خدیجہ، مریم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ان سب کو ہم رول ماڈل بنائیں اپنا، نہ کہ دنیاوی خواتین کو. پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ عبایا اس طرح سے ہوا کرتا تھا کہ بالکل ہر چیز کور ہوتی تھی، اور اس کا آج مذاق بھی بنایا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کس لیے ایسا عبایا تھا، کیونکہ اس میں عورت پوری طرح سے کور ہو جاتی تھی. کس لیے میں حجاب کری، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں حجاب کروں. تو حجاب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پوری طرح سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے گھر سے نکلے کہ آپ عبائے میں کتنی خوبصورت لگتی ہیں، نہیں، بلکہ حجاب تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے کور کر کے نکلے کہ کوئی آپ کے اوپر نظر نہ ڈال سکے. یعنی عورت اتنی قیمتی چیز ہے اسلام میں، اس کو اتنا آنر دیا گیا ہے، اس کا اتنا مرتبہ، اتنا درجہ ہے ماشاءاللہ، کہ آپ دیکھیں کہ جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہر جگہ نہیں مل جاتی آپ کو. موتی جو ہوتا ہے کہ آپ کو ہر جگہ مل جاتا ہے، پڑا ہوا ملتا ہے موتی. آپ لوگ پڑھ رہے ہوں کہ ہر جگہ موتی نہیں ملتے، بلکہ آپ کو اس کے لیے سرچ کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، سمندر میں آپ کو غوطہ لگانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کیا ہوتا ہے، موتی ملتا ہے اتنی مشکل سے. اسی طرح سے ڈائمنڈس گرو نہیں ہوتے درختوں پر. اگر درختوں پر ڈائمنڈس گرو ہونے لگتے تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہتی، بلکہ ڈائمنڈس کو آپ کو تراشنا پڑتا ہے. ہیرا بنانے کے لیے آپ کو بہت ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، کئی طرح کی تراش خراش ہوتی ہے، زمینوں میں پہلے ڈھونڈنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر ہیرا ملتا اور بنتا ہے. پھر اسی طرح سے گولڈ بھی جو ہے وہ ہر جگہ نہیں مل جاتا آپ کو، بالکل جو زمین کی جو اندر کی تہ ہے، ڈارک تہ، وہاں پر جا کر آپ کو وہ مٹی میں دبا ہوا ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، پھر اس میں سے آپ کو نکالنا ہوتا ہے. جس طرح سے سبزی آپ کو مل جاتی ہے زمین پر ایزیلی، ویسے آپ کو گولڈ نہیں ملتا، بلکہ گولڈ کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کو نکالنا پڑتا ہے اور الگ کرنا پڑتا ہے مٹی سے گولڈ کو. اسی طرح سے ہر خوبصورت چیز، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، جو بھی پریشیس تھنگس ہیں، جو بھی ہے زمین پر، وہ سب محفوظ ہیں، اندر چھپے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں پھول بھی جو ہے اندر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، وہ اندر چھپا ہوتا ہے، الگ الگ پتے باہر ہوتے ہیں اور اندر خوبصورت چیز، یعنی جو پھول سے دوسرا پھول پیدا ہو سکتا ہے وہ اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، جو قیمتی چیز ہے وہ اندر ہے. ایون اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم سب جانتے نا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے کیا لفظ استعمال کیا کہ ایک حجاب ہے درمیان میں، کسی نے آج تک یعنی کوئی دیکھ نہیں سکا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، نہ نظروں میں وہ تاب ہے. اور جو لفظ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے پسند کیا ہے حجاب کا، وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے پسند کیا. تو جو اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بیسٹ مخلوق ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو آنر جس کو دیا، جس کو چنا ہے عزت کے لیے، وہ کیا ہے؟ عورت ہے، خواتین ہیں، کہ ان کو بھی کس طرح سے محفوظ رکھا جائے، کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے، کس طرح سے ان کی خوبصورتی کو پیور رکھا جائے کہ کسی کی نظر بری نظریں نہ پڑیں. اور اسی طرح سے جو حیادار خواتین ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جو جنت میں جو خواتین ہوں گی، جو حوریں ہیں، ان کی خوبی بھی کیا بتائی گئی کہ وہ بھی حیادار ہیں. تو حوریں چھپی ہوئی ہیں جنت میں، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ بھی چھپی ہوئی رہیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ خواتین جو کہ اتنی قیمتی چیز ہے، قیمتی متاع ہے، ان پر ہر ایرے غیرے کی نظر پڑے. تو چھپائی جانے والی چیز ہے نا عورت، آپ بتائیے. تو جس طرح سے موتی سیپ میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور کئی دن کے بعد وہ موتی بنتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ایک قطرہ جو گرتا ہے، وہ خوش قسمت قطرہ جب کئی سالوں تک اس میں رہتا ہے، تب کہیں جا کر وہ موتی بنتا ہے. تو عورت بھی چھپائی جانے والی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے. جس طرح سے موتی اندر اللہ تعالیٰ چھپا کر رکھتا ہے سیپ میں، شیل میں، اسی طرح سے عورت کو بھی چھپا کر رکھا جائے. تو اسلام میں عورت دراصل ایک قیمتی چیز ہے، بہت ہی جس کو آنر دیا گیا ہے، بہت ہی پریشیس ہے، اسپیشل ہے، جس کا اسپیشلی کیئر کیا جاتا ہے، اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے. وہ عورت اس طرح سے سبزی بھاجی کی طرح نہیں ہے کہ جس کا جب دل چاہے اس کو دیکھ لے، ہر کوئی اس کو اپنے لیے استعمال کرے گا. ایون شیونگ کے لیے بلیڈ کا بھی ایڈورٹائز آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی عورت کو شو کیا جائے، کار کا ایڈورٹائز ہے تو عورت کو شو کیا جائے، نہیں. اسلام اس طرح کی عورت کو آزادی نہیں دے سکتا یا دیتا ہے جس میں عورت کی بے عزتی ہو رہی ہو، اس کی کوئی کیئر نہ ہو، عورت کو صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا جائے اور اصل میں اس کی کوئی عزت نہ ہو. عورت اسلام عورت کو عورت رکھتے ہوئے ہی عزت دیتا ہے، اس کو اپنے لیے استعمال کر کے عزت نہیں دلواتا، بلکہ عورت اپنی جگہ بہت زیادہ عزت کے قابل ہے، بہت 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 زیادہ رسپیکٹفل، بہت زیادہ آنریبل ہے عورت اسلام میں۔ جس طرح سے ہیرے جواہرات موتی قیمتی ہوتے ہیں، اسی طرح سے عورت بھی قیمتی ہے۔ جزاک اللہ خیرن، انشاءاللہ آپ سب لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں، اس کے لیے خاص دعا کریں سائمہ کے لیے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے خوبصورت پھول جو ہوتا ہے وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی اندر جو ہوتی ہے خوبصورتی آپ دیکھیں تو وہ اندر ہوتی ہے، تو اسی طرح سے عورت بھی بہت قیمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورت کو پروٹیکٹ کیا جائے، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو خاص طور سے حکم دیا کہ اس کو چھپا کر رکھا جائے۔ تو یہ ایکچولی سورہ نور میں دکھانے کا تھا آپ کو، کیونکہ وہاں پر لباس کا بھی آیا تھا تو وہاں پر بھی رہ گیا تھا، تو یہ دونوں چیزیں ہم ساتھ ہی میں دیکھ رہے ہیں کہ لباس بھی ہمارا کیسا ہو اور عبایا بھی ہمارا کیسا ہو۔ تو ساڑی وغیرہ یا پینٹ وغیرہ اس طرح سے اسی لیے پسند نہیں کی گئی کیونکہ اس میں فٹ چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بے حیائی کی وجہ سے شاید عورتیں خوبصورت نظر آتی ہیں، یا جتنا وہ کم ڈریس پہنیں گی اتنا وہ خوبصورت نظر آئیں گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اچھے لباس بھی بتائے گئے ہیں کہ اچھے لباس سے بھی عورت خوبصورت نظر آ سکتی ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایسے لباس پہنے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہمارے لیے احکام دیے ہیں، تو اللہ کے رسول کی اور اللہ کی نافرمانی ہوگی اگر ہم ایسے لباس پہنتے ہیں، تو شرم و حیا اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ عورت کا جو اصل زیور وہ شرم و حیا ہے، وہ اس کو برقرار رکھے، اس کو قائم رکھے۔ تو جس نے کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی کے ساتھ ہوگا، ہم سب جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے، یعنی مردوں کو عورتوں کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لباس بتائے جا رہے ہیں، یہ لباس سارے کیا ہیں، یعنی فل بھی ہیں، کور ہیں اور خوبصورت بھی ہیں۔ خوبصورتی صرف جو ہے چھوٹے لباس میں نہیں ہوتی ہے، خوبصورتی فل لباس میں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھو گا ہمارے یہاں پر بھی بہت آدھی آستینوں کا وہ شروع ہوا تھا فیشن، اس سے انسان اچھا نہیں دکھائی دیتا بلکہ الٹا اس سے برا دکھائی دیتا ہے۔ جو اصل خوبصورتی ہے انسان کی وہ فل لباس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مخصوص کیا ہے۔ اب یہاں پر ہم سب دیکھتے ہیں کہ زیادہ بیوٹیفل انسان کس میں لگتا ہے، ساتر لباس میں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اللہ کے رسول نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ تو ہم کہیں اور سے لوگوں کو دیکھ کر ہم نہ سیکھیں، بلکہ ہم کو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہی ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو کون سے آپ کو برانڈ کا ڈریس پسند ہے، کون سے ڈریس ڈیزائنر کا بنایا پسند ہے، تو کس کو ہم پریفر کریں گے، ڈریس ڈیزائن بائے فیمس برانڈ ڈیزائنرز یا پھر کس کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈیزائن کیا ڈریس، جس نے پوری کائنات کو بنایا، جس نے پوری دنیا کو بنایا، جو ایک کائنات کا بنانے والا ہے سبحان اللہ، اس نے جو ڈریس ہمارے لیے بنایا ہوگا وہ زیادہ بہتر ہے، یا ایک عام انسان نے جو بنایا وہ زیادہ بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم صحیح سے اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے والے بنے انشاءاللہ، اور اصل چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر شرم و حیا پیدا کرے انشاءاللہ۔ تو اس طرف نہ جائیں ہم لوگ کہ ڈریس ڈیزائنر نے کیا بنایا، آج کل فیشن کیا چل رہی ہے، ہمارے لیے کیا مناسب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مخصوص کیا ہے۔ اور جیسے کہ جو بات تھی کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے اپنے گھر کو لاک لگائے، ساری کھڑکیاں روشن دان ہر چیز بند کرے، لاک کرے اور مین گیٹ کھلا چھوڑ دے، تو آپ بتائیے چوری کا اندیشہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کتنے بھی کھڑکیوں کو تالے لگائے ہوں یا کتنے بھی آپ نے روشن دان بند کیے ہوں، لیکن مین گیٹ کھلا رکھا ہو تو چوری کا امکان ہے، کوئی بھی گھر میں گھس سکتا ہے۔ تو چہرہ ایک گیٹ کی مانند ہے، اصل چیز انسان کے جسم میں اس کا چہرہ ہے، اگر چہرہ ہی کھلا رہے گا تو 100% امکانات ہیں، چانسز ہیں کہ بے راہ روی پھیلے گی، کیونکہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ جو پرکشش چیز ہوتی ہے وہ انسان کا اپنا چہرہ ہے۔ تو پھر آپ بتائیے کہ چہرہ چھپانے کی بات، یعنی بہت سارے لوگ چہرے کے پردے پر ایگری نہیں ہوتے ہیں، تو چلے وہ بحث ہم چھوڑیں کہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، لیکن آپ ہم دیکھیں عقل جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی وہ عقل کے ناطے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پرکشش چیز چہرہ ہے، تو چہرے کو ہی کھلا چھوڑ دیں اور باقی چیزیں کور کریں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے پھر چہرے کا پردہ ضروری ہے، چہرے کو کور کرنا چاہیے، کیونکہ جب قیامت کے دن اگر معلوم ہوگا کہ چہرے کا پردہ کرنا چاہیے تھا تو پھر فائدے میں کون لوگ رہیں گے جو چہرے کا پردہ کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاء اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے، ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے، یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریبی آ لگی ہو۔ بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ آپ دیکھیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، آپ نے کبھی کباب پلٹائے ہیں توے پر، فرائی پین پر، یا روٹی آپ پلٹاتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا، یا کچھ چیزیں ہم ڈائریکٹ چولہے پر بناتے ہیں، چکن تکہ وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈائریکٹ سگڑی پر رکھی ہوتی ہے نا، وہ تو آگ ڈائریکٹ آگ لگتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ سیخیں کتنی گرم ہو جاتی ہیں نا جس پر آپ تکے سیکتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ان لوگوں کے چہرے آگ پر سینکے جائیں گے، الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ آپ انہیں یہ آیت پڑھ کر کتنا دل کو دہلا دیتی ہے یہ آیت، اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا ہوگا اور اپنے سرداروں کی بات مانی ہوگی، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے بھلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی ان لوگوں نے تو اس وقت یہ افسوس نہ کرتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنے کا نتیجہ آپ نے دیکھا۔ تو ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، صرف آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں صرف گھر کے اندر کے حالات نہیں بتائے ہیں، گھر کے باہر ہمیں کیسے رہنا ہے اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے۔ اور ابھی جیسے کہ ہم پردے کی بات کر رہے تھے، تو آپ دیکھیں کہ یہ ہر دور میں رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بلیک ابایا پہننے سے یہ عورتیں لگ رہی ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن یہ ننس ہیں۔ اور جو کرسچنس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے تھوڑے پرانے پکچرز دیکھیے، جائیے ذرا پیچھے، دیکھیں کہ ان کا لباس فل ہوتا تھا کرسچنس لیڈیز کا، فل آستین۔ ایون یہ جو ہمارے یہاں پر جو سر پر دوپٹہ اوڑھنے کی بات آتی ہے، تو انہیں اس زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات لائے تھے، تو اس میں بھی سر پر اوڑھنے کا کچھ نہ کچھ رواج تھا، جس کی بنا پر آپ دیکھیں کہ ان کی سب پرانی خواتین کیا پہنتی ہیں، آپ نے دیکھیں سر پر کیا پہنا ہوا ہے، ہیڈس ہے نا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی ان کے اندر یہ رواج ہے کہ ایک تو فل کور ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ ہیڈس پر ایسی جالی پڑی ہوتی تھی، ترچھی جالی آدھی پڑی ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پردے کا رواج تھا ان کے اندر بھی۔ اور ایون جو ہندو خواتین ہیں، مارواڑی جو ہوتی ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ مارواڑی جو خواتین ہوتی ہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ اپنا گھونگھٹ، یعنی اتنا زمانہ ترقی کر گیا ہے، لیکن وہی اپنی وہ ساڑی پہنتی ہیں اور گھونگھٹ نکالتی ہیں۔ یہ کیا بتا رہے ہیں ہمیں، یعنی یہ کیا چیز، یہ کیا شو کر رہا ہے کہ ہر دور میں ہر زمانے میں پردہ رہا ہے، اور یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے عورتوں کے لیے۔ تو آپ بتائیں کہ یہاں پر یہ جو بتایا جائے کہ سرداروں کی بات مانی تھی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی تھی، تو کیا اس میں ہمارے لیے سبق نہیں ہے، ہم خواتین کے لیے بھی، کہ آج ہم کس کو ہم نے سردار بنایا ہوا ہے اپنا، ہیروئنز کو یا شوبز سے تعلق رکھنے والوں کو یا غیر مسلموں کو؟ جبکہ ان میں بھی آپ دیکھیں، ان لوگوں میں بھی پردے کا رواج تھا، ابھی بھی مارواڑی خواتین اپنا پلو نکال کے رکھتی ہیں، چہرے پر کسی کی نظر نہیں پڑنے دیتی۔ تو یہ اگر ہم آج اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے لباس میں، فیشن میں، ہر چیز میں، تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ لوگ کیوں افسوس کریں گے وہاں پر کہ ہم نے سرداروں کی بات مانی اور رسول کی اطاعت نہیں کی؟ تو آپ کو معلوم ہے حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں کپڑے پہن کر بھی برہے نہ رہیں اور دوسروں کو رجھائیں اور خود دوسروں پر رجھیں اور بختی اونٹ کی طرح ناس سے گردن ٹیڑھی کر کے چلیں، وہ جنت میں ہرگز داخل نہ ہوں گی، نہ اس کی خوشبو پائیں گی۔ اب آپ سوچیں ایسی چیز کی وجہ سے، یعنی صرف حجاب کی وجہ سے عورتیں جنت سے محروم ہو جائیں، اور اس میں ساری، یہ حدیث میں ساری چیزیں کور ہو گئی ہیں اصل میں، یعنی بہت اس کے ریلیٹڈ ہم کو بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں، لیکن اس حدیث میں ساری باتیں آ گئیں کہ دوسروں کو رجھانا، دوسروں کو اٹریکٹ کرنا اور خود دوسروں پر رجھنا، پھر بختی اونٹ کی طرح ناس سے گردن ٹیڑھی کر کے چلنا، جو کیمل ہمپ ہوتا ہے، یعنی گردن کو اونچا اٹھا کر ناز و انداز سے، تو یہ سب جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ تو اب یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے، چاہے وہ حجاب ہو یا رہن سہن ہو، ہمارا لین دین ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز میں پھر یہی والی بات آئے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ کیا یہاں بتایا جا رہا ہے، قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ آگ پر ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اور حدیث میں ہم کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن میں تو فل ساری باتیں آ گئی کہ ہر چیز میں اللہ کے رسول کی اطاعت، لیکن ہم خواتین کو خصوصاً کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے، جیسے کہ غیبت میں ہم بہت آگے ہوتی ہیں، چغلی میں، یا پھر یہی فیشن وغیرہ میں، یا دکھاوا اور حسد، یہ خرابیاں زیادہ تر خواتین میں پائی جاتی ہیں۔ ہم کو ان ساری خرابیوں سے دور ہونا ہے، ساری خرابیوں سے دور رہنا ہے، اور اگر ہے ہمارے اندر تو ہم کو اس کو نکالنا ہے. آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ لوگ انجوائے بھی کریں، لوگ کہتے ہیں کہ اچھا پردے کی وجہ سے زندگی کو، لائف کو انجوائے نہیں کیا جا سکتا. ہم سب جانتے، سعودی عرب میں رہنے والے سب جانتے کہ ماشاء اللہ یہاں پر ہر کام آپ دیکھیں کہ لڑکیاں جھولے جھولتی ہیں، لڑکیاں جھولوں میں بیٹھتی ہیں، پھر ہر کام ہر فیلڈ میں انسان جا سکتا ہے اور پردے کی پابندی کرتے ہوئے ماشاء اللہ. آپ کو کئی لوگوں کی مثالیں مل جائے گی. ایک سلوگن دیا جا رہا ہے کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہ اس قدر ذہنوں میں بات بٹھا دی گئی ہے. کہتے ہیں کہ جو نصف آبادی ہے ہمارے ملک کی، وہ نصف آبادی اس طرح سے گھروں میں بیٹھی رہ گئی تو ملک ترقی نہیں کر سکے گا. ہم کیسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے ہم ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانا چاہتے ہیں، اور ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ترقی کا حال آج کیا ہے. کتنی آج کتنی پریشانیاں آج ان ممالک میں، دن رات خون خرابہ ہر طرف، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے، قحط سالی، طوفان، ہوائیں، بارش، یہ سب کیا ہے. عورتوں کو گھر سے باہر نکالا گیا اور ان کو سلوگن دیا گیا کہ عورت یہ پردہ سب سے پہلے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، لہٰذا اس پردے کو نکال پھینکو. برقے والوں کو برا سمجھا جانے لگا، برقے والوں کا مذاق اڑایا جانے لگا کہ ایک دور تو کچھ ملکوں میں ایسا آیا، مسلمان ملکوں میں، کہ برقع ہی نکل گیا، وہاں سے ختم ہی ہو گیا، صرف غریب لوگ برقع پہنتے تھے. پہلے چادر نے لی، چادر کی جگہ پھر اسکارف آیا، اور اب اسکارف بھی نکل گیا. مسلمان ممالک کی کچھ جگہوں کا یہ حال ہے کہ وہاں پر آپ کو لگتا نہیں کہ یہ مسلمان ملک ہے. تو اصل عورت کا جو اس کی جگہ جو ہے وہ کہاں ہے، اس کا گھر ہے، پھر شرم و حیا اس کا زیور ہے. اور اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ قند، کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی ماتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند. کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرد کا گلوبند. اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہے معذور ہے مردان ہنرمند. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبند کیوں کہا انہوں نے کہ عورت کو اصل جو وہ ہے جگہ، وہ اس کا گھر ہے، یعنی اس کو گھر سے اپنے نیکلس، جس طرح سے نیکلس گردن کو لگا ہوا ہوتا ہے، گلے کو لگا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح سے عورت کو گھر سے لگا رہنا چاہیے. اصل ترقی عورت کی وہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ نسلیں کیسے پروان چڑھ سکتی ہیں، پرورش پا سکتی ہیں، جب عورت اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھائے. تو یہ اصل ہماری ذمہ داری ہے. تو یہاں پر افسوس کیا جا رہا ہے کہ ان کے چہرے آگ پر تلپٹ کیے جائیں گے، اور پھر وہ اس وقت افسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جن کی ہم نے بات مانی تھی، جو ہمارے سردار تھے، لیڈرز تھے، جن کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنایا تھا، ان کو دوہرا عذاب دے، ان پر لعنت فرما. اور وہاں پر تو دونوں کو پھر دوہرا ہی عذاب دیا جائے گا. ہم سب جانتے ہیں، پیچھے قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جابر ہے. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفور رحیما. اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر ہمیں سب کا انجام پتہ چلا گیا کہ منافقین کا کیا انجام ہوگا، مشرکین کا کیا انجام ہوگا، اور کس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی صحیح طریقے سے اطاعت کرنے والے بنے. کیونکہ یہ مضمون، یعنی جو اطاعت، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع الرسول کا جو لفظ قرآن میں 40 مرتبہ آیا ہے، آپ دیکھیں کیوں آیا ہے، کہ رسول کی اطاعت کرو. تو رسول کی تعلیمات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. جو اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، اس کا ٹھکانا سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنیں، سچے مسلمان بنیں، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یہاں پر، ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں انشاءاللہ. سورہ سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. حمد اس رب کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. وہ دانا اور باخبر ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اور وہ رحیم اور غفور ہے. منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی، کہو قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی وہ تم پر آ کر رہے گی، اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے اور نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے، اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم، اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں، ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے، نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا، ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا، ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ پیچھے بھی ہم مختصراً داؤد علیہ السلام کا ذکر پڑھ چکے ہیں اور یہاں پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی تھی اور بادشاہت بھی دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جالوت اور تالوت کا جب مقابلہ ہوا تھا اور تالوت کو اللہ تعالیٰ نے سردار مقرر کیا تھا، تو اسی دوران میں داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، یعنی کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے غلیل سے پتھر مارا تھا جو اس کی پیشانی پر لگا، جس کی بنا پر وہ گر گیا تھا اور اس کی فوج کو شکست ہوئی تھی۔ اسی وقت پھر تالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح داؤد علیہ السلام سے کر دیا بعد میں، اور پھر وہ سردار بھی ہوئے، بعد میں نبی بھی بنے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف بادشاہت ہی نہیں دی اور صرف نبوت ہی نہیں دی، بلکہ کیا کیا، خاص اپنے فضل سے نوازا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے اور زبور کے جو کچھ جو الفاظ تھے، یہ بات روایت سے پتہ چلتی ہے کہ وہ کچھ ریمنگس ورڈز تھے، سمجھیں، یعنی جو نظم کی طرح ہوتے ہیں، تو جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تو پرندے، پہاڑ، شجر سب ان کا ساتھ دیتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اپنے گھوڑے کی زین کسنے تک وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی کوئی وقت خالی نہیں جانے دیتے تھے، اور ان کی تلاوت کی وجہ سے اتنی خوشلحانی کے ساتھ وہ پڑھتے رہتے کہ ہر کوئی ان کا ساتھ دینے لگتا تھا۔ سبحان اللہ، ہم ذرا تصور کریں، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا وہ کیسی تلاوت ہوگی۔ جب ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تمہیں لحن داؤدی میں سے حصہ دیا گیا ہے، صرف حصہ دیا گیا تھا، اور ان کی تلاوت بہت اچھی تھی۔ تو دل چاہتا ہے نا ہمارے کہ ہم سنیں داؤد علیہ السلام کی تلاوت کی کیسی ہوگی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جب قرآن ہم سنتے ہیں، جب ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل وہ ہمارے دل پر اتر رہا ہے قرآن، بعض تلاوت میں اتنا سوز ہوتا ہے، اتنا اس کے اندر ٹھہراؤ، ایسی اس آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ گویا کبھی کبھی تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تلاوت سنتے کہ جیسے ہم کو لگتا ہے کہ ہم جنت میں بیٹھے ہوں، لگتا ہے نا ایسا؟ مجھے امید ہے دوسروں کو بھی ایسے لگتا ہوگا، جیسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی آواز میں، کسی کے پڑھنے کے انداز میں اتنی کشش رکھ دی ہے۔ تو اسی طرح سے جب داؤد علیہ السلام بھی تلاوت کیا کرتے تھے، ہر چیز ان کا ساتھ دیتی تھی، اور آج بھی آپ دیکھیں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اس کی یہی تاثیر ہے۔ اصل میں جو لوگ کہتے ہیں کہ میوزک روح کی غذا ہے تو بالکل جھوٹ کہتے ہیں، سفید جھوٹ ہے۔ میوزک تو الٹا انسان کو پریشان کر دیتی ہے، آپ دیکھیں سر میں درد ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے میوزک سے، لیکن آپ قرآن سنیے، قرآن ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ بالکل روح پر اتر رہا ہو، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کو شہ نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اب دل پر محسوس کریں قرآن کے الفاظ کو، کیونکہ ہماری تلاوت تو اتنی اچھی، اللہ تعالیٰ اللہ توفیق دے کہ ہماری تلاوت اچھی ہو جائے ان شاء اللہ تعالیٰ، لیکن جب ہم سنتے ہیں بعض قاریوں کے قرآن تو دل عجیب طرح سے ہمارا ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے، اور خصوصاً جب ہم ابھی تراویح میں قرآن سن رہے ہیں اس کا بھی ایک الگ ہی معاملہ ہے، الگ ہی لطف ہے اس کا. تو جب داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تو ہر چیز ان کا ساتھ دینے لگتی تھی، اور خاص طور سے لوہے کو ان کے لیے مسخر کیا گیا تھا تاکہ زرہیں بنائیں اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھے. اسپیشلی جو داؤد علیہ السلام کو جو صنعت کاری دی گئی تھی، کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ بہت ماسٹر تھے، ماہر تھے. جو جنگ میں اس وقت جو لباس پہنے جاتے تھے، آپ کو معلوم ہوگا نا، جو لوہے کی زرہیں بھی ہوتی تھی، یہ لباس ہوتا تھا، پوری طرح سے پورا لباس ہوتا تھا جو لوہے کا بنایا جاتا تھا. اور آپ دیکھیں کہ لوہا تو اتنا سخت ہوتا ہے نا، کیسے وہ لباس بنایا جاتا ہوگا، اور پھر یہ ٹھیک اندازے پر رکھنا. آپ دیکھیں اس کی جو کڑیاں ہوں گی، کیسے وہ بنایا جاتا ہوگا کہ پھر انسان اگر ٹرن ہونا چاہے، ہاتھ ہلانا چاہے تو وہ ہاتھ ہلا بھی سکے. اب دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی حکمت ہے اس میں بھی، آپ سمجھیں. اور آج ہمارے دور میں لوہے کو پگھلانے کے لیے کتنی آگ جلانا پڑتی ہے، تب کہیں جا کر لوہا پگھلتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت داؤد علیہ السلام کو دی تھی کہ لوہا ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. سبحان اللہ، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے نا اپنے نبیوں کو. ہر نبی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ الگ معجزہ ہے. تو یہ اس میں وہ خاص طور سے آگے تھے داؤد علیہ السلام. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک. ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. ان میں سے جو ہمارے حکم سے ستابی کرتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں. اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر کرو اور شکر کے طریقے پر عمل کرو، کیونکہ میرے بندوں میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو جو چیزیں دی گئی تھیں وہ کسی اور کو نہیں دی گئیں. ہواؤں کو مسخر کیا گیا جن ان کے قبضے میں تھے. اور یہاں پر جو تصویریں بنانے کا ذکر ہے، بڑے بڑے حوض اور لگن کا ذکر ہے، اس کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں کہ وہ تصویریں کیا تھیں. ہو سکتا ہے کہ وہ تصویریں ایسی ہو جو قدرتی مناظر ہوں، جو پینٹ کیے جاتے ہوں خوبصورتی سے. لیکن بہرحال کسی بھی طرح سے شریعت محمدی میں تصویریں بنانے کا رواج ہم کو نہیں ملتا ہے، اور نہ جائز ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس طرح کی تصویریں بنانے والوں کو، یعنی ہاتھ سے جو پینٹ کرتے ہیں، انسانوں کی تصویریں بنانے کو منع کیا گیا ہے. آپ قدرتی مناظر کو پینٹ کر سکتے ہیں، ہلکے سے کارٹون کی صورت میں کچھ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن ہاتھ سے ایسی چیزوں کو، خصوصاً مجسمے بنانا، مجسمہ سازی اور اس طرح کی تصویریں بنانا، وہ درست نہیں ہے. پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا، تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. یعنی یہاں پر دراصل کفار مکہ کو بھی بتایا گیا ہے، اور جنوں کی خود کی غلط فہمی بھی دور کی گئی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مسلسل جن وہاں پر کام کر رہے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ان کو اپنے محل سے کھڑے دیکھ رہے تھے، اور وہ اپنے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اونچی اونچی عمارتیں تھیں، ٹرانسپیرنٹ عمارتیں تھیں. آپ خود سوچے کہ جب وہ ملکہ سبا آتی ہے تو نیچے پانی بہ رہا ہے اور شیشے کا گلاس اس پر لگا ہے، شیشے کا فرش اس پر لگا ہے. تو اتنی بہترین اس وقت ان لوگوں نے ساری چیزیں بنائی تھی، ماشاءاللہ کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور حیران رہ جاتا ہے انسان، کے اس زمانے میں اتنی ترقی یافتہ وہ لوگ ترقی یافتہ تھے، سمجھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کی شیشے کی عمارت ہوگی جہاں سے سلیمان علیہ السلام جنوں کو دکھائی دیتے ہوں گے، کہ جن کام کر رہے ہیں اور سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھ رہے ہیں. لیکن سلیمان علیہ السلام کی وہیں کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت کا فیصلہ آ گیا، یعنی ان کی موت واقع ہو گئی، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا، اور سلیمان علیہ السلام اسی طرح کھڑے کے کھڑے رہ گئے. لیکن چونکہ وہاں پر جن کام کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے بہت آوازیں ہوتی ہیں، یعنی ہر چیز کا جب کوئی چیز بنانی ہو، نکالنا ہو، تو اس آواز کی وجہ سے، یعنی جو عصا تھا ان کے پاس، وہ لکڑی کا عصا، اس کو اندر ہی اندر دیمک نے کھا لیا. کہا جاتا ہے کہ جب جہاں پر آوازیں زیادہ ہو رہی ہوں تو دیمک اپنا کام اور زیادہ تیزی سے کرتی ہیں. تو جب اس لکڑی کو دیمک نے کھا لیا، اور وہ اس بنا پر جب وہ لکڑی گر گئی جس پر ٹیک لگائے سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے، تب وہ بھی گر گئے. تب جنوں کو پتا چلا کہ اچھا، یہ سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی ہے. تو جو کفار مکہ کو بھی یہ تھا کہ جن غیب کا علم رکھتے ہیں اور جنوں سے وہ پناہ مانگا کرتے تھے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر جن غیب کا علم رکھتے تھے تو ان کو خود خبر ہو جاتی کہ سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی، لیکن وہ سمجھ نہیں سکے. تو بہرحال یہاں بتایا گیا کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے. لقد کان لسبأ فی مسکنہم فی مسکنہم آیا جنتان ان یمینی و شمال کلوا من رزق ربکم و اشکروا له بلدۃ طیبۃ و رب غفور. سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، دو باغ دائیں اور بائیں. کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا، ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا. مگر وہ منہ موڑ گئے، آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور نا شکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے. اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں. چلو پھر ان راستے میں رات دن پورے امن کے ساتھ. مگر انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو. واقعی میں اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ یہ جو سبا کا علاقہ ہے یمن کا علاقہ تھا، اور اس لیے جو ملکہ سبا تھی وہ ملکہ سبا کہلائی، یعنی سبا کے علاقے کی ملکہ تھی. ہو یہ ضروری نہیں کہ اسی کے دور کا واقعہ ہو، یہ اس سے پہلے یہ بات کبھی ہو سکتا ہے. اصل میں ملکہ سبا کا نام بلقیس تھا. تو یہ سبا کے علاقے کی بات کی جا رہی ہے کہ بہت خوبصورت شہر تھا، بہت خوبصورت ملک تھا. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر گرینری رکھ دی تھی، بہت خوبصورت باغات تھے. اور لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کی ناشکری کی. جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ لوگ جب بہت زیادہ نعمتیں ہو جاتی تو کہتے ہیں کہ اچھا ہم بور ہو گئے ہیں، ایک ہی جیسے لائف سٹائل سے ہم بور ہو گئے ہیں، چینج ہونا چاہیے کچھ. اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت راستے بنائے تھے، ہر طرف درخت ہی درخت تھے، اور سفر ان کے لیے آسان کیوں ہو گیا تھا؟ کیونکہ ان درختوں کی وجہ سے چھاؤں رہا کرتی تھی، تو دور دراز کا سفر بھی ان کے لیے آسان ہو گیا تھا. آپ اس کے مقابلے میں اگر اس کی بہ نسبت دیکھیں کہ صحرا کا جو سفر ہوتا ہے، بے آب ہو گیا میدان، نہ کہیں کوئی پانی، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سایہ، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی گھنے درختوں والا علاقہ ہو تو وہاں پر سفر کرنا کتنا خوبصورت لگتا ہے نا، وہ منظر کہ روڈز کے دونوں جانب جو ہے درختوں خوبصورت گھنے، ہوائیں چل رہی ہو، گھنا سایہ ہو. تو یہ لوگ اس سے بیزار ہو گئے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری مسافتیں دور کر دے، یعنی بیزار ہو گئے تھے. جیسے آج بھی ہوتے ہیں نا کہ اچھا یہ کیا روز روز یہی کھانا، ہم بیزار ہو گئے اس سے. اللہ کا شکر ادا کریں کھانا تو ہے نا. ان لوگوں کو دیکھیں جن کو کھانا بھی نہیں مل رہا ہے. کچھ لوگ اپنے لائف اسٹائل سے بور ہو جاتے کہ اچھا یہ کیا روز کی ایک ہی روٹین، کچھ چینج ہونا چاہیے لائف میں. تو جو ہے اس پر شکر ادا کیا جائے. جو حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے وہ امن و امان والی حالت ہے، جو آپ کی ڈیلی لائف روٹین ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ امن و امان سے تو زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ، بہت سن سے بہتر ہے الحمدللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سکون اور امن اور چین میسر نہیں ہے. تو یہ لوگوں نے بھی کیا کیا، تکبر کیا کہ اچھا یہ کیا، یہ تو وہی روز روز کی زندگی، وہی سفر. تو انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ سفر کی مسافتیں جو وہ رات دن میں سفر کرتے تھے تو اس کو لمبی کر دے. تو ضروری نہیں کہ ان لوگوں نے زبانی سے ہی دعا کی ہو، ان کے اندازوں سے، ان کے رہن سہن سے، ان کے رویوں سے بھی پتہ چلتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری جو کرتا ہے تو وہ صرف زبان سے ہی نہیں کہتا بلکہ وہ اپنے عمل سے بھی دکھا دیتا ہے دراصل. تو جب جو قوم اپنے آپ کو ظاہر کر دیتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کا انجام کرتا ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں سلب کر لی ان سے. اور جو انہوں نے کہا تھا نا کہ ربنا باعد بینا اسفارینا، کہ ہمارے سفر دور دراز کر دے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کو جو قوم سبا تھی ان کو اپنی آبادی کی کثرت جو ہے وہ بری لگنے لگی تھی کہ خوب ہماری آبادی بڑھ گئی ہے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو خطرہ محسوس کیا کہ انسان کی نسل بڑھے نہ، اس کو روکنے کی کوشش کی ہو. اور پھر کہا جاتا ہے کہ قوم سبا ایسی منتشر ہوئی کہ پھر وہ ضرب المثل بن گئی اس وقت کے لوگوں میں، یعنی لوگ مثالیں دیتے تھے کہ اہل عرب اگر کسی گروہ کے انتشار کا ذکر کرتے تو ضرور کہتے تھے کہ تفرقوا اہلی سبا، یعنی وہ تو ایسے پراگندہ ہو گئے جیسے کہ سبا کی قوم پراگندہ ہوئی تھی، منتشر ہو گئی تھی، یعنی پھر وہ لوگوں کے لیے مثال بن گئے کیونکہ انہوں نے شکر نہیں کیا تھا، صبر نہیں کیا تھا. ان کے معاملے میں ابلیس نے گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو، وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ اور برتر ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وانا وایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے؟ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم۔ پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون سی ہستیاں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی اور نہ صرف عربوں کے لیے تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے، ہر سب لوگوں کے لیے ہے۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے، کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والے اس دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں، آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توک ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ جیسے عمل ان کے تھے ویسے ہی وہ جزا پائیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفعت اللہ عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ یعنی اصل چیز مال و اولاد نہیں ہے، اصل چیز اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور عمل صالح ہے، وہی چیز وہاں پر کام آئے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیت کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفعت اللہ دیتا ہے، جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے، سبحان اللہ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے۔ اب آپ دیکھیں فرشتوں کا جواب کتنا بہترین جواب ہے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ان لوگوں کو جب ہماری آیت صاف صاف سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ ہمیشہ سے یہی جواب ہوتا آیا ہے کہ لوگ کہتے کہ تمہارے معبودوں سے تم کو برگشتہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو مسلمان کفر اور شرک بدعت میں پڑے ہوئے ہیں، قبر پرستی میں ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اچھا صحیح بات کی طرف آؤ، صحیح دین کی طرف آؤ، تو لوگوں کا جواب کیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو ہم کو الٹا ان سے روکنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ولیوں سے ان کے تعلق سے بدگمانی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے وقت ان لوگوں نے کہا تھا مشرکین نے کہ بچاؤ اپنے الہوں کو، اپنے معبودوں کو، یعنی ان بتوں کو، اور آگ میں ڈال دو ابراہیم کو، تو آج بھی ایسے ہی بدعت کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ بچاؤ اپنے ولیوں کو، پیروں کو اور بزرگوں کو، اور یہ ان لوگوں کی بات نہ مانو۔ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان ہو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہیں کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القا کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور قریب ہی ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ وہی لبینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب۔ اس وقت جس چیز کی تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرف محروم ہو چکے ہوں گے، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ فاطر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رسم مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، لیکن ان اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو، کہ اللہ کے سوا کوئی خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخر کر اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروؤں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ یہاں پر دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکے میں ڈالے. دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے؟ انسان کیا کرے یا کیا سمجھے؟ یعنی دنیا کو ہی وہ اپنا سب کچھ سمجھنے لگے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں کیا ہے، کہ اگر ہم مقابلہ کریں تو جتنے سمندر میں انگلی ڈبوئی جائے اور جتنا پانی انگلی کو لگے وہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی. اور جو پورا سمندر ہے پانی ہے وہ کیا ہے؟ آخرت ہے. تو شیطان ہمیں کس طرح سے بہکاتا ہے کہ جو کچھ ہے بس یہ دنیا ہے، لہٰذا بس تم اسی کے لیے کرتے جاؤ، دنیا ہی کے لیے جیو، دنیا ہی کے لیے مرو. اور اتنا انسان کو دنیا میں غرق کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ وہاں سے ہٹنا بھی چاہے، توجہ ہٹانا بھی چاہے، تو خواہشات کا اس کا ایک لامتنا ہی سلسلہ ہے کہ بس صرف دنیا دنیا دنیا. انسان بالکل آخرت کو بھول بیٹھا ہے، زبان سے کہتا بھی ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، زبان سے کہتا ہے کہ آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس کا عمل بالکل اس کے اپوزٹ ہے، اس کے خلاف ہے. تو یہاں پر دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی گئی کہ اصل انسان کو جو کام کرنا ہے وہ کس لیے کرنا ہے؟ آخرت کے لیے کرنا ہے. میرا کچھ ٹھکانا ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کے خاطر غم و افسوس میں نہ بھولے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اس کے ہاں جب چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکیزہ کلمات اور پاکیزہ عمل، دیکھا جائے تو دونوں لازم و ملزم ہیں. یعنی اگر اچھی بات آپ انہیں زبان سے آپ نکالیں گے تو وہ اچھی بات قبول ہوگی. تو جو کلمات اوپر چڑھتے ہیں، جو چیز اوپر چڑھتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے، جو محفوظ ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ پاکیزہ باتیں ہیں. اور وہی پاکیزہ کلمات ہو سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہیں، جو مقبول ہیں، جیسے کلمہ توحید ہے، دعا ہے، ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے. تو اس میں نیک عمل بھی ہو سکتے ہیں اور پاکیزہ کلمات بھی ہو سکتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ صرف پاکیزہ قول ہے جو اوپر چڑھتا ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. یعنی ایمان کے بغیر عمل صالح قابل قبول نہیں. یعنی کلمہ طیبہ کا آپ اقرار کریں گے، ایمان قبول کریں گے، ایمان لائیں گے، اس کے بعد کا عمل صالح وہ مزید پھر وہ ایمان عمل صالح کو آگے بڑھائے گا، اوپر چڑھائے گا. تو سب چیزیں ایک دوسرے سے لازم و ملزم ہیں، جڑی ہوئی ہیں. اور خالص نیت کے ساتھ اگر کیا جائے جو کام، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر مقبول اور قابل قدر ٹھہرے گا. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر سب کچھ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو، وہ ایک پریکہ کے سوا کچھ بھی نہیں، نہ اس کے مالک ہیں. انہیں پکارا تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لے تو تمہیں ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کرنے والے کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. لوگو تم اللہ ہی کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، یعنی جو حق کو سن کر نہیں اس پر عمل کرتے یا اس کے مطابق نہیں زندگی گزارتے، تو ان کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی حق کو دیکھ کر پہچان لینا، اس پر عمل کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر دراصل کمپیئر کیا گیا ہے کہ روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، زندگی اور موت برابر نہیں ہو سکتی، ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی کشش برابر نہیں ہو سکتی، سب میں فرق ہے۔ تو اسی طرح سے جو حق ہے اور باطل ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو مردوں کو نہیں سنا سکتے، مطلب یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ جو عالم برزخ ہے اس میں انسان کی کیا کیفیت ہے کوئی انسان نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہاں سے کوئی واپس نہیں آیا ہے ابھی تک کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے۔ اگر ان کو سنوا بھی سکتے ہیں، وہ لوگ سن بھی رہے ہیں تو جواب نہیں دے سکتے، ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ قرآن کی آیت پر ہی سے دلیل لاتے ہیں کہ اچھا وہ سنتے ہیں مردے، تو ٹھیک ہے اگر وہ سنتے ہیں تو کوئی جواب تو نہیں دے سکتے نا۔ لیکن تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، یعنی اگر جو لوگ زندہ بھی ہیں اور وہ حق کو قبول نہیں کرے تو پھر ان کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود۔ کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ کی مختلف چیزیں بنائی۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے سارے رنگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور انسانوں نے جو رنگ بنائے ہیں وہ سب یہ قدرتی رنگوں کو دیکھ کر ہی بنائے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے لگایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرما دے، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر ایک کو تجارت سے بہت دلچسپی ہوتی ہے، اور تجارت ہر ایک کو پسند ہے کیونکہ اس میں نفع ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ نفع ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کی تجارت نقصان دہ نہیں ہوگی بلکہ وہ فائدے ہی والی تجارت ہوگی جس میں صرف نفع ہی نفع ہوگا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسی تجارت فائدہ مند تجارت ہوگی۔ اور خصوصاً یہاں پر جو پہلے آیت آئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ علم والے اور علم نہ رکھنے والے یکساں نہیں ہو سکتے۔ علم رکھنے والے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور کون سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر علم رکھنے والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جن کی تجارت ان کو نقصان نہیں دے گی، جنہوں نے ایمان لایا، نیک عمل کیے، کھلے چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، نماز قائم کی، ان کی تجارت ان کو فائدہ ہی فائدہ دے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. جنات عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فیها حرید. وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا ان لوگوں کو، اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی بیج کی راس ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. یہی بہت بڑا فضل ہے. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے. وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا. وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس رب کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے. یہاں پر تین لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، یعنی اہل کتاب میں سے تھے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب کی تھی. اب اس میں سے تین گروہ بن گئے. کوئی تو اپنے نفس کے لیے ظالم تھا، یعنی جو صرف اپنی نفس کی بات مانتا تھا اور خود اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. دوسرا جو ہے منہم مقتصد، جو بیچ کی راہ والا تھا، یعنی نہ بہت آگے بڑھا نہ بہت پیچھے ہٹا، درمیان میں رہا. اور وہ منہم سابقم بالخیرات، کوئی ایسا تھا جو نیکیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا، جو سبقت کرنے والا تھا. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو سبقت کرنا چاہتا ہے. تو جو بیچ والے لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان ہو سکتا ہے مسلمان ہوں، لیکن وہ قرآن اور نبی کو مانتے تو ہوں لیکن اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اپنے دل کی بات ماننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس وراثت کا حق و بیش کم از کم ادا تو کرتے ہیں مگر پوری طرح ادا نہیں کرتے، فرما بردار بھی ہیں اور خطا کار بھی ہیں، یعنی دونوں چیزیں ان سے ہوتی رہتی ہیں. انہوں نے اپنے نفس کو بالکل بے لگام تو نہیں چھوڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے ویسی کوشش بھی نہیں کرتے جیسی کرنا چاہیے. کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں اپنے نفس کو، اور کبھی گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اچھے اور برے دونوں طرح کے کام کرتے ہیں. اب یہاں پر تیسرے گروہ کی بات ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے، یہ ہوتے ہیں اصل کتاب کے وارث، جو صف اول کے لوگ ہیں، اور یہی اس کتاب کی وراثت کا حق ادا کرنے والے ہیں. یہ کتاب اور سنت کو فالو بھی کرتے ہیں، اس کی اتباع بھی کرتے ہیں، اور اس میں پیش پیش ہیں، آگے آگے بڑھ کر رہتے ہیں، اس میں آگے بڑھے رہتے ہیں. اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے میں بھی یہ لوگ پیش پیش ہیں، اور دین حق کی خاطر قربانیاں بھی کرنے والے ہیں، بھلائی کے ہر کام میں آگے ہیں. یہ جان بوجھ کر کوئی گناہ کے کام کرنے والے نہیں ہیں. کوئی نادانستگی میں اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً اس کے اوپر وہ متنبہ ہو جاتے ہیں، اور ان کی پیشانیاں شرم سے ارقالود ہو جاتی ہیں. ان کی تعداد امت میں پہلے دونوں گروہوں سے کم ہے، اس لیے ان کا آخر میں ذکر کیا گیا ہے. حالانکہ نبی کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ درہم اور دینار چھوڑتے ہیں، یا کیا ہوتا ہے ان کا ورثہ؟ یہی والے کام جو نبی کے کام ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جو یہ تیسرے گروہ میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ نیکی کی توفیق بھی ان کو دراصل اللہ کے فضل سے ملتی ہے. یعنی اللہ کی کتاب کے وارث جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اپنے فضل سے، جو سب لوگوں کے لیے یہ کام کرنے میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لا کے، کتاب پر ایمان لا کے، اللہ کے رسول کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سابقم بالخیرات. اب ہم سوچ لیں کہ ہم کو ان تینوں میں سے کون سا بننا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم سب کا جواب کیا ہوگا، سابقم بالخیرات، کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے. پھر ان کے لیے آپ دیکھیں کہ ان کا انجام کیا بتایا گیا. اور ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، تو ان کا انجام بتایا گیا کہ جنت میں پھر ان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہوں گی. لباس ریشم کا ہوگا، کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی اور قدر فرمانے والا بھی. جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا، اب یہاں پر ہمیں نہ کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو. وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان عمل سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے. انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا آ چکا تھا، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے. بے شک اللہ آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمان میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا علیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ راہ راست پر ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی بڑھتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کہ یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے پہلے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے لیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفر کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔